أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلًا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضًا حسنًا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فاضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین. کل میں نے یہ تو عرض کیا تھا کہ سورہ حدید کی پہلی 6 آیات ذات و صفات باری تعالی سے بحث کرتی ہیں. ظاہر ہے کہ ہمارے دین کا یہ سب سے اہم اور سب سے بنیادی موضوع ہے، اس لیے کہ دین کی جڑ ہے ایمان، اور ایمان کا خلاصہ یا لب لباب یا اس کی اصل وہ ہے ایمان باللہ، معرفت خداوندی. تو پہلی 6 آیات میں یہ مضمون آیا، اور یہ مضمون یوں تو مکی صورتوں میں نہایت شرح و بسط کے ساتھ وارد ہوا ہے، بڑی تفصیلات میں آیا ہے. مکی صورتوں کا تو اصل مضمون ہی یہ ہے، لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس مضمون پر نہایت جامعیت اور اس کے ساتھ ساتھ اعلیٰ ترین علمی سطح پر گفتگو ہو رہی ہے. آج صرف یہ اور نوٹ کر لیجئے تاکہ یہ تجزیہ آپ کے ذہن میں رہے، اس کے بعد کی 5 آیات میں دین کے جو تقاضے ہیں ان کو 2 اصطلاحات کے حوالے سے سامنے لے آیا گیا. اللہ کو یہ ہے، کوئی مانے تب بھی ہے نہ مانے تب بھی ہے. تمہاری نجات کا دار و مدار کس بات پر ہے؟ یہ ہے 5 آیات. 7 آیت سے لے کر 11 آیت تک ان 5 آیات کا موضوع. اس کے بعد تیسرا حصہ اس سورہ مبارکہ کا ہے جو 4 آیات پر مشتمل ہے، آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 15 تک، جہاں تک میں نے آج تلاوت کی. اور اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اگر ان دین کے عملی تقاضوں کو پورا کرنے سے انسان جی چرائے گا، کنی کترائے گا، تو اس کا انجام کیا ہے، نقد اس دنیا میں کیا سزا ملتی ہے، اور آخرت میں اس کا کیا حشر ہوگا. تو آج میرا ارادہ یہ ہے، واللہ الموفق والمستعان وعلیہ التکلان، کہ اس آیت نمبر 15 تک ہم اس سورہ مبارکہ کا مطالعہ آج مکمل کر لیں. تو اب اللہ کا نام لے کر جہاں کل بات ختم ہوئی تھی وہاں سے اب ہم شروع کر رہے ہیں. 4 آیت پر گفتگو ہو رہی تھی، هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، وہی ہے جس نے تخلیق فرمائے آسمان اور زمین 6 دنوں میں. میں نے فرق واضح کیا تھا، ایک عالم امر ہے، اور عالم امر میں اللہ تعالی کے فیصلے اور ارادے کن فیکونی شان کے ساتھ ظہور میں آتے ہیں. اس میں کوئی ٹائم ایلیمنٹ نہیں ہے، کوئی وقت تک نہیں ہوتا. وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، انما امره اذا اراد شيئا فانما يقول له كن فيكون. یا ایک بات نوٹ کر لیجئے جس سے ہو سکتا ہے کہ بہت سے حضرات کے ذہنی اشکالات حل ہو جائیں. ملائکہ بھی روح ہے اور ارواح انسانیہ بھی روح ہے، ارواح ہے. سب سے بزرگ فرشتہ الروح الامین، الروح القدس، اور ہمارے اندر بھی ارواح ہے. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. ان ارواح کا تعلق عالم خلق سے نہیں ہے، یہ عالم امر کی شے. لہذا روحانی معاملات اور روحانی تجربات میں جب لوگ اس دنیا کے مادی اسباب و قوانین کو اپلائی کرنے لگتے ہیں تو بہت بڑے مغالطے میں مبتلا ہوتے ہیں، خلط مبحث میں مبتلا ہوتے ہیں، اور خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. تو ذہن میں رکھیے کہ روح انسانی عالم خلق کی شے نہیں ہے، یہ جسد حیوانی ہمارا عالم خلق کی شے ہے، لیکن نفخت فیہ من روحی، وہ اس عالم خلق عالم آب و خاک کی شے نہیں ہے. بہرحال صرف اس اشارے کے بعد آگے چل رہا ہوں. میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے بعد آ رہی ہے اصل بات، اور کل جو آخری جملہ جہاں میں نے ایک دم بات روک دی تھی وہ یہ ہے کہ ایک خالق، اس کا تصور تو دنیا میں ہر جگہ ہر معاشرے میں ہر فلسفے میں ہر مذہب میں موجود ہے، جنہیں ہم کہتے ہیں ملحد فلاسفہ، ان کی بھی آپ تحریریں پڑھیے، دی ایبسولیوٹ بینگ، وجود مطلق، کس بلا کا نام ہے، وہ نام کوئی اور لے رہے ہیں، روح کائنات، دی یونیورسل اسپرٹ، کس کو کہہ رہے ہیں، دی فرسٹ موور، دی فرسٹ کاز، علت العلل، کس بلا کا نام ہے، دی ان مووڈ موور، وہ ہستی کے جس کو کسی اور نے حرکت نہیں دی، اس نے سب کو حرکت دی ہے، وہ کون ہے؟ تو معلوم ہوا کہ ایک ہستی کو تو سب مانتے ہیں، کوئی تو ہے نا آخر، کچھ تو ہے، لیکن جو مغالطے ہوتے ہیں ان میں سے مثلاً اس دور کا سب سے بڑا مغالطہ، یعنی جب سے یہ فزیکل سائنسز کا دور ہوا ہے، پوسٹ رینائسنس یورپ، اور فزیکل سائنسز میں ایک دم جو چھلانگ لگائی انسان نے، اس کا ایک مجموعی اثر ذہنوں پر یہ مترتب ہوا ہے، اور یہ ان پر بھی جو خدا کو مانتے ہیں، اگر آپ جائزہ لیں گے تو ہمارے اپنے ذہنوں پر بھی کم و بیش اس کے اثرات ہیں. اور وہ یہ ہے کہ تصور کچھ ایسے ہے کہ پیدا تو اس نے کیا ہے، لیکن پیدا کر کے کچھ قوانین بنا کر اور وہ فارغ ہو کر اب علیحدہ کہیں بیٹھا ہوا ہے. اس کائنات کی جو ورکنگ ہے، اس کا جو نظام ہے ڈے ٹو ڈے، بلکہ لحظہ بہ لحظہ، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں. وہ قوانین بنا کر اب فارغ ہے، اور ان قوانین کے تحت یہ کائنات از خود روا دوا ہے. یہ تصور ہے کہ جو اللہ کے بارے میں اس وقت اس دور میں لوگوں کے ذہنوں میں راسخ ہے، یا اس کی نفی ہو رہی ہے. ثم استوى على العرش، وہ تخلیق فرما کر کہیں علیحدہ کونے میں نہیں بیٹھ گیا ہے، بلکہ متمکن ہوا ہے تخت حکومت پر. اب عرش کیا ہے اس کا کوئی تصور ہم نہیں کر سکتے، اس کی مراد سمجھ لیجئے. استوا کہتے سیدھا ہو جانا، جب کوئی سوار گھوڑے پر جم کر بیٹھا ہوا ہو، سیدھا، اسے پورا اطمینان ہو کہ گھوڑا اس کے کنٹرول میں ہے، وہ ذرا کا اشارہ کرے گا اور جدھر چاہے گا گھوڑے کو موڑے گا، وہ ہے استوا. ثم استوى على العرش، پھر وہ تخت حکومت پر متمکن ہوا ہے. یہ کائنات جو چل رہی ہے، یہ میں نے عرض کیا تھا شاہ ولی اللہ دہلوی کی مبارکۃ العرا کتاب اور اس کا پہلا چیپٹر ابداع، یعنی کریشن ایکس نہیلو، وہ عالم تکوین یا عالم ابداع، پھر خلق، ایک چیز سے دوسری چیز بنانا، مٹی سے انسان، آگ سے جن، اور تیسرا تدبیر. اس کائنات کی اب تدبیر وہ کر رہا ہے، یدبر الامر من السماء الى الارض، تدبیر جو ہے یہ اس کے ہاتھ میں، وہ اس پر حاکم ہے، مستولی ہے، اس کے اذن کے بغیر ایک پتا تک جنبش نہیں کھاتا. جب تک کہ یہ تصور ذہنوں میں راسخ نہ ہو، ایمان باللہ کی حقیقت انسان کو حاصل نہیں. وہ جو کہا اقبال نے کہ خرد نے کہہ بھی دیا، بلکہ ذرا سا اگر ہم بدلے اس کو زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. جب تک یہ محسوس نہ ہو کہ اس کائنات میں اس کی مرضی، اس کا حکم، اس کی مشیت، اس کا اختیار ہر آن ہر لحظہ جاری و ساری ہے، کوئی شے از خود خود بخود نہیں ہو رہی ہے. یہ ٹھیک ہے قوانین طبیعہ اس نے بنائے، لیکن وہ جب چاہتا ہے جس قانون کو چاہتا ہے وہ توڑ سکتا ہے، اور اپنی کسی مرضی اور اپنی کسی مشیت کا ظہور خرق عادت کے ذریعے جب چاہے کرے. پھر یہ کہ اس قانون کے تحت بھی اس کی وہ لانگ ٹرم پلاننگ ہے کہ جس کا ظہور ہو رہا ہے، کوئی شے اس کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں ہے. کسی بھی درجے میں یہ تصور نہ کیجئے کہ وہ قانون بنا کر یہ فزیکل لاز آف کیمیکل اینڈ فزیکل چینج یہ بنا کر اور اب اس کے ہاتھ بن گئے ہیں کہ میں کیا کروں، میں تو قانون بنا چکا. غلط ایدی اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے، یہ تو یہود کا قول تھا. بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے. تو یہ ہے اصل میں اس جدید دور میں جو اللہ کے بارے میں، خدا کے بارے میں جو تصور ذہنوں میں راسخ ہو چکا ہے اس کا ازالہ. ثم استوى على العرش، میں اسے مثال سے ذرا مزید سمجھا دوں. بڑی سادہ مثال ہے، آپ نے فٹ بال کو ایک بڑی زوردار ٹھوکر لگائی، اب وہ حرکت میں آ گئی. ظاہر بات ہے کہ اس کی حرکت جو ہے وہ آپ ہی کی انرجی تھی جس نے اسے وہ انیشل مومنٹم دیا ہے، لیکن اب آپ اور ہیں وہ اور ہے، آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں، وہ چل رہی ہے. یعنی ان موڈ موور تو اللہ ہے، اس نے حرکت میں دے دی، ہی سیٹ دی بال رولنگ. اب اس کے بعد تو اگر فرکشن ہے کہیں تو وہ گیند رکے گی، اور فرکشن نہیں ہے تو چلتی جائے گی. یہ تصور ہے اس وقت جو کائنات کی ورکنگ کے بارے میں ذہنوں میں راسخ، اور یہی در حقیقت نیگیشن ہے اللہ. اس نے یہ کائنات بنائی، یقیناً وہ ان موڈ موور ہے، یقیناً وہ فرسٹ کاز ہے، یقیناً وہ علت العلل ہے، لیکن وہ یہی سب کچھ نہیں ہے، بلکہ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم استوى على العرش، پھر وہ اس کائنات کے تخت حکومت پر متمکن ہوا. اب ذرا آگے چلیے، میں نے عرض کیا تھا کہ دو ہیں اصل میں اللہ کی صفات جن کا قرآن مجید میں بہت زیادہ زور شور اور اہتمام کے ساتھ ذکر، قدرت اور علم. ہوا بکل شئی علیم، یہ تو آیت نمبر 3 کے آخر میں آ چکا، لیکن اب پھر دیکھیے، یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا وہو معکم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر. صفت علم پر ایمفسس دیکھیے، وہ جانتا ہے جو کچھ کے زمین میں داخل ہوتا ہے، والا جا یلے جو کسی شے کا کسی چیز میں داخل ہو جانا، حتی یلے جل جبل فی سم الخیات، وہ جو ایک استعارے کے طرز پر حضرت مسیح کے بعد میں بھی ملتا ہے اور قرآن مجید میں بھی وہ الفاظ ہے، جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہ گزر جائے. حضرت مسیح نے فرمایا تھا کسی دولت مند کا اللہ کی سلطنت میں داخل ہونا بڑا محال ہے، نہیں داخل ہو سکتا جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہ گزر جائے. بہرحال وہ ہے یہ لفظ، ولا جا یہ لے جو، اور اولا جا یولی جو، یہ ہو گیا متعدی، یہ آگے آ جائے گا. یو لج اللیل فی النہار، قرآن مجید کا ایک عام اسلوب یہ بھی ہے کہ کچھ الفاظ کو اس طرح لاتا ہے کہ آس پاس سے آپ کو اس لفظ کی تصریف مل جائے اور اس کے مفہوم پر مزید روشنی مل جائے. وہی یلے جو، ولا جا یلے جو سلاسی مجرد میں آ گیا، اور اولا جا یو لے جو آگے آ رہا ہے، اسی وہی ورب، وہ سلاسی مزید فی میں باب الفاظ ہے. وہ جانتا ہے جو کچھ کے داخل ہوتا ہے زمین میں، یعنی بارش کا ایک قطرہ، یا کسی درخت سے گرا ہوا ایک بیج، وما یخرج منہا، اور جو کچھ بھی نکلتا ہے اس سے، وہ بیج اگر پھوٹا ہے اور اس میں سے دو پتیاں نکلی ہیں اس کے علم میں، وہ تو خود ہے فالق الاصباح، فالق الحب والنوا، دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا وہ ہے، رات کی تاریکی کے پردے کو چاک کر کے صبح کو برابر فرمانے والا وہ ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ کے داخل ہوتا ہے زمین میں اور جو کچھ کے نکلتا ہے اس سے، اور جو کچھ کے اترتا ہے آسمان سے اور جو کچھ کے چڑھتا ہے اس میں، یا روجو، یہ عروج معراج، یہ الفاظ مستعمل ہے، چڑھنا آسمان سے فرشتوں کا نزول ہے، احکام خداوندی کا نزول ہے، اور پھر فرشتے ہی ہیں کہ جو آسمان میں چڑھتے ہیں، تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، تو یہ وہی تدبیر الامر من السماء الی الارض، یہ گویا کہ اسی کی ایک تعبیر ہے ایک دوسرے اسلوب میں، اور یہاں جو کچھ ہو رہا ہے زور دیا جا رہا ہے کہ وہ اس کے علم میں، کوئی کوپل پھوٹتی ہے اس کے علم میں، ذرا اس کو میں چاہتا ہوں کہ یہ مضمون سورہ انعام میں جن الفاظ میں آیا ہے وہ بھی آپ نوٹ کریں، یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 59 ہے، وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی تمام کنجیاں اسی کے پاس ہے، کوئی نہیں جانتا اس کو سوائے اس کے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ کے خشکی میں ہے اور جو کچھ کے تری میں ہے سمندر میں، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، مبا تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کسی درخت سے ایک پتا بھی نہیں گرتا جسے وہ نہ جانتا، ہر پتا جو گر رہا ہے درخت سے اس کے علم میں ہے، ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی حبہ کوئی دانہ نہیں ہے زمین کی تاریکیوں میں، زمین کے اندر زمین کی تہوں کے نیچے، اور کوئی چیز نہ خشک ہے نہ تر، مگر یہ کہ وہ ایک کتاب مبین میں لکھی ہوئی، یہ کتاب مبین ہے علم خداوندی، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، جو کچھ کرتے ہو دن بھر میں، جو حرکت ہے جو قول ہے وہ سب اس کے لیے، مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، اب ذرا یہاں یہ نوٹ کر لیجئے، اس میں اصل میں ازالہ ہے ایک اور بہت بڑی گمراہی کا، آپ حیران ہوں گے بہت سے حضرات جن کو فلسفے سے دلچسپی نہیں ہے کہ بڑے بڑے فلسفی، چوٹی کے فلسفی، سب سے زیادہ دنیا میں رواج ہوا ہے ارسطو کے فلسفے کا، فلسفے دنیا میں دو ہی ہیں بنیادی طور پر، یا ارسطو کا فلسفہ ہے اور یا افلاطون کا فلسفہ ہے، شاگرد استاد کی بات ہے، اور باقی تمام فلسفے انہی کے مختلف شیڈز ہیں، انہی کی شاخیں، مسلمانوں میں صوفیاء میں افلاطون کا فلسفہ اور نو افلاطونی فلسفہ، نیو پلیٹونزم جس کا مرکز اسکندریہ بنا، وہ زیادہ مقبول ہوا، رائج ہوا، اور علماء میں، متکلمین میں، اہل منطق میں، اہل فلسفہ میں، وہ فلسفہ مشائین ارسطو کا فلسفہ تھا، اور فلسفہ مشائین کے بڑے بڑے اساتین اس بات کے قائل ہیں، ذرا توجہ سے سنیے، اینڈ پریپیئر فار دی شاک، اللہ صرف عالم کلیات ہے، جزیات اس کے علم میں ہیں ہی نہیں، یہ ہے اس فلسفے کا ایک مسلم اصول، بلکہ بڑے ویسے تو آخر دل فریبی، جس چیز میں چاہے آپ پیدا کر لیں، بڑا دل فریب انداز ہے، اللہ اتنا اپنی ذات میں مگن ہے کہ اسے اس سے کیا بحث، کیا دلچسپی، سمندر کی تہ میں کہیں ایک مچھلی ہلی، اللہ کو کیا دلچسپی اسے، کیا کہیں سے کوئی پتا گرا درخت سے سوکھا پتا، اللہ کو اس سے کیا دلچسپی، لہذا ایک تو یہ کہ انہوں نے اللہ کی صفات کو اپنی منطق کے جن پیمانوں سے ناپا اس میں وہ عالم الکل ہونے کی بات آ نہیں رہی. میں نے کل کہا کرنا کہ اگر سنار اپنی ترازو سے ٹنوں کو تولنا چاہے تو کیسے ممکن. اور دوسرے یہ کہ انہوں نے جو تصور قائم کیا ہے اس ذات کا اس میں یہ کہ اسے دلچسپی بھی ہے. لہذا اب سوچئے زد کہاں پڑے گی جا کر, عقیدہ آخرت جو ہے وہ مضمحل ہو جائے گا. جو میں نے کل کہا تھا کہ وہ صفت قدرت کا تعلق بھی بنیادی طور پر ایمان بالآخرہ سے ہے, کیسے پیدا ہو جائیں گے دوبارہ, ہڈیاں بھی گل سڑ چکی ہوں گی, مٹی میں مل کر مٹی ہو چکی ہوں گی, اور آج کا نوجوان تو ذرا اور مرچ مسالہ لگائے گا نا, وہ تو کہے گا اس کے تو ایٹمز بھی تحلیل ہو گئے, پروٹون نیوٹرون نہ معلوم کہاں گئے, ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسری, ہزاروں شکلیں بدل چکے, ہو سکتا ہے وہی ایٹمز اور پروٹون اور نیوٹرون جو ہے وہ کسی کے جسم میں ہو پھر بعد میں کسی اور کے پھر کسی اور کے, تو کہاں ان کو جمع کیا جا سکتا ہے. محال مطلق چھٹی ہوئی. اس کا ازالہ ہے ہوا علی کل شئین قدیر, اس کا مراقبہ. اور ایک یہ ہے وسوسہ, یہ ساری چیزیں کہاں کسی کے علم میں ہوگی, کہاں اللہ کو دلچسپی ہے. اس وقت میری اس مسیح اور اس کائنات کے اس کونے میں فلاں شخص بیٹھا ہوا کیا سوچ رہا ہے, کیا ارادہ ہے, کہاں یہ ساری چیزیں ریکارڈڈ ہو سکتی ہیں. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا بڑی خوبصورت بات ہے, اللہ کو کہاں ان چیزوں سے دلچسپی, وہ اپنی ذات میں مگن ہے. لہذا حساب کتاب کائے کا ہوگا, محاسبہ کس بنیاد پر ہوگا, یہ دوسرا وسوسہ ہے جس کا اصل میں ازالہ مقصود ہے, اتنا زور دے کر کہ کوئی چیز اس کے علم سے باہر, پتہ تک جنبش نہیں کھاتا لیکن اس کے علم میں, کوئی حبہ تک نہیں ہے زمین کی تہوں کے اندر بھی کہ جو اس کو علم میں نہ ہو. جب تک یہ یقین نہ ہوگا علم خداوندی پر تو واقعہ یہ ہے کہ وہ لرزہ کیسے طاری ہوگا. اس کا اگلا جملہ دیکھیے, وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو. یہ جو تصور ہے معیت کا, یہ دو دھاری تلوار ہے. بندہ مومن کے لیے اس سے زیادہ تقویت بخش خیال اور کوئی نہیں, میرا مالک میرے ساتھ ہے, میرا خدا میرے ساتھ ہے, میرا پروردگار میرے ساتھ ہے, میرا مددگار میرے ساتھ ہے, میرا کارساز میرے ساتھ ہے, میرا مشکل کشا میرے ساتھ ہے. اس سے زیادہ دل کی تقویت کا, اس کے دلی اطمینان اور سکون کا, اس کو خوف اور رنج و غم سے نجات دینے کا کوئی اور ذریعہ ممکن ہے؟ چنانچہ یہی ہے وہ الفاظ یاد کیجئے جہاں تمام اسباب کے اعتبار سے راستے بند نظر آتے ہیں. کیا ہوا تھا جب حضرت موسیٰ قوم کو لے کر نکلے ہیں, آگے سمندر آ گیا, راستہ مسدود, پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ آ رہا ہے, اور جب دیکھا وہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کے ساتھیوں نے, وہ طوفان بادل اٹھا ہوا ہے گرد کا, آ گیا فرعون, موسیٰ انا لمدرکون, موسیٰ ہم تو پکڑے گئے. کیا جواب تھا حضرت موسیٰ کا؟ کلا ان معی ربی سیہدین, ہرگز نہیں, میرے ساتھ میرا رب ہے, وہ یقیناً مجھے راستہ دے گا. کہاں سے دے گا؟ اس کا میری ذمہ داری نہیں ہے, یہ ذمہ داری اس کی ہے, وہ راستہ نکالے. اور راستہ نکلا, سمندر پھٹا, راستہ نکلا. یہی بات کہی حضور نے جبکہ غار ثور میں اسباب کے اعتبار سے تو بتائیے کوئی کسر رہ گئی, کھوجی لے آیا ہے اس مقام تک, اتنی اونچائی تک پہنچ گئے, اور کھوجی بھی عرب کے کھوجی, اس نے کہا ناممکن, میرا فن کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا, یہاں پہنچے ہیں, اور صحیح کہہ رہا ہے. غار بھی نظر آ رہی ہے, چھپنے کی جگہ بھی نظر آ رہی ہے کہ جہاں چھپا جا سکتا ہے, اور حضرت ابو بکر اندر بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں حضور اگر ان میں سے کسی نے غیر ارادی طور پر بھی اپنے قدموں کی طرف نگاہ ڈالی تو ہم پکڑے جائیں. حضور کیا فرما رہے ہیں؟ لا تحزن ان اللہ معنا, بالکل نہ گھبراؤ، بالکل فکر نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. کس قدر ہی یعنی معمولی سی چیز کہ ایک مکڑی نے جالا بنا، ایک کبوتری نے انڈے دیے. غالباً ابو جہل تھا ساتھ موجود، اس نے کہا مت ماری گئی ہے تمہاری، یہ تازہ انڈے دیے ہوئے کبوتری نے، یہ جالا ہے وہ ٹوٹا نہیں ہے، انسیکٹ ہے، کیسے ممکن ہے کہ کوئی اس کے اندر گھس گیا. لہذا جھانکنے کی تکلیف دوبارہ نہیں کرے اور واپس چلے. تو ایک بندہ مومن کے لیے اس سے زیادہ تقویت بخش ہے اور کوئی نہیں. ہوا ما کم اے نما کم تم. اور ایک فاسق و فاجر کے لیے اس سے زیادہ دھمکی کی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی، میں ہر جگہ تمہارے ساتھ ہوں، جو کچھ تم کر رہے ہو تمہاری ہر حرکت میری نگاہ میں. واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے، وہ تو عینی شاہد ہے، بصیر ہے، دیکھ رہا ہے، تمہاری کوئی حرکت اس کے نگاہ سے پوشیدہ نہیں. یہاں البتہ ایک فلسفیانہ بحث بھی ہے، اس معیت کے ساتھ بھی وہ وحدت الوجود کا مسئلہ جو ہے ٹکراتا ہے ایک طرح سے آ کر. اگر ہم کہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہر جگہ ہے، تو اب جو حضرات اس تصور سے گھبراتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہاں بھی اللہ ہے، یہاں بھی ہے، وہ تو تصور جو ہے ذہن ادھر جانے کو تیار نہیں. تو تعبیر کی ہے انہوں نے کہ وہ صرف اپنی صفت علم کی حیثیت سے ہمارے ساتھ ہے، یعنی ہر چیز کو وہ جانتا ہے. یہ تعبیر ہے، قرآن کے الفاظ جو ہے وہ بڑے واضح ہیں، بڑے صاف. ہو ما کم اے نما کم تم، وہ اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب تر. یہاں کوئی بھی انڈیکیشن نہیں ہے کہ ذات باری تعالیٰ نہیں ہے. میں کیسے اس کے اوپر تحدید عائد کروں کہ ذات باری تعالیٰ نہیں ہے؟ وہ ذات میری کلہ سے وراء الورا ہے، ثم وراء الورا ہے. لیکن قرآن کا ظاہر تو یہی ہے کہ وہ ہے اور ہر آن ہے، ہر جگہ ہے. منطقی طور پر یہ کہ اگر ہم کہہ دیں کہ وہ نہیں ہے تو محدود ہو گیا پھر، اس کائنات میں تو وہ ہے نہیں، باہر ہے کہیں، وہ تو لمیٹیشن ہو گئی پھر. غیریت جو ہے وہ محدودیت کو مستلزم ہے. کل چشتی صاحب نے یہ جملہ کہا تھا لیکن وہ جملے کہہ کے جلدی سے گزر گئے. کسی شے کو غیر مانو اس کا وہ محدود ہو گیا. یہ ہے وہ چکر کہ لا عین ولا غیر، اللہ کو نہ اس کائنات کا غیر مانا جا سکتا ہے نہ عین مانا جا سکتا ہے، کوئی بیچ بیچ کی بات ہے. اب یہ ہے وہ پیچیدگیاں کہ جن حضرات کے ذہنوں میں یہ اشکالات پیدا نہ ہو ان کو یہ ساری بحثیں معلوم ہوتی ہیں خام خواہ کی ذہنی عیاشی. لیکن جن کا مسئلہ ہو یہ، جو فلسفے کے طالب علم کسی وجہ سے، بدقسمتی سے، کسی حادثے کی وجہ سے بن گئے ہو، وہ کیا کریں؟ اور آخر فطرت انسانی میں کوئی چیز تو ہے جس کی وجہ سے یہ فلسفہ پیدا ہوا، کوئی تقاضا تو ہے فطرت انسانی کا، ورنہ بغیر کسی تقاضے کے تو کوئی شے وجود میں نہیں آتی. تو یہ ہے اصل میں وہ مسائل. واللہ علی کل شیء محیط. اب یہ احاطہ صرف علمی ہے، یہاں تو اللہ محیط ہے کہا ہے، اللہ کا علم محیط ہے یہ بھی کہا ہے، لیکن یہ کہ وہ خود محیط ہے، وہ خود احاطہ کیے ہوئے پوری کائنات کا. اس کا مسئلہ اگر حل ہوتا ہے تو وہی جو میں کل عرض کر چکا، جسے چاہے آپ وحدت الوجود کہیں چاہے وحدت الشہود کہیں، وہ صرف ایک تعبیر کا فرق. آئیے آگے. لہو ملک السماوات والارض، یہ اب دہرایا گیا یہ جملہ، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی. کل عرض کر چکا ہوں نام تملیک اور نام استحقاق، کم سے کم یہ دونوں نام ضرور ذہن میں رکھیے. اسی کی ہے، اسی کو سداوار ہے. ڈی فیکٹو بھی وہی بادشاہ ہے، ڈی جورے بھی وہی ہے. سوچئے دہرایا کیوں ہے؟ وہاں اصل میں اللہ کی قدرت کا تصور دینے کے لیے یہ الفاظ لائے گئے تھے. آیت ختم ہوئی تھی واللہ علی وہو علی کل شیء قدیر پر. یہاں اس کو لایا گیا ہے آخرت یا معاد کے تصور کے اس بات کے لیے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. کوئی بادشاہت کوئی نظام تمہاری دنیاوی بھی بغیر احتساب کے قائم رہ سکتے؟ کسی قانون کا تصور کر سکتے ہو کہ جس کے تحت جزا یا سزا نہ ہو؟ کوئی نظم قائم رہ سکتا ہے جس میں نظم کی پابندی کرنے والوں کی حوصلہ افزائی نہ ہو اور نظم کی خلاف ورزی کرنے والوں کی گوشمالی نہ ہو؟ تو کوئی حکومت قائم نہیں رہ سکتی. وہ حاکم ہے علی الاطلاق. کیسے ممکن ہے کہ سارے معاملات اس کی طرف نہ لوٹا دیے جائیں؟ یہ میں سورہ حج کے درس میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ قابل توجہ تر جاؤ لوٹا دیے جائیں گے فعل مجہول ہے، پیسیو وائس ہے، یعنی اس میں کسی کے ارادے کو دخل نہیں، کوئی چاہے یا نہ چاہے، خواہی نہ خواہی سارے معاملات بالآخر اللہ کی طرف لوٹا دیے جائیں گے، وہاں فیصلہ ہوگا. اس کو سورہ نون میں فرمایا نا افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون. ایسے کے کورس میں ایک نظم پڑھی تھی ڈیتھ دی لیولر، بڑی پیاری نظم تھی. بنیادی تھیم یہ تھا کہ کوئی چاہے محلوں میں رہتا ہو اور نرم مقبلی گدیلوں پر سوتا ہو، اور خواہ کوئی جھوپڑی میں ہو اور کھردری چٹائی پر سو رہا ہو، ایک وقت آئے گا کہ موت ان کو برابر کر دے گی، سب اسی مٹی میں دفن ہو جائیں گے. تو مادی اعتبار سے تو ڈیتھ لیولر ہو گئی، اگر تو اخلاقی اعتبار سے بھی ڈیتھ لیولر ہو جائے کہ کوئی حرام خور ہو اور کوئی نیکوکار ہو، کسی نے اپنی پوری زندگی صرف کی ہو خلق خدا کی ہدایت میں اور کسی نے پوری توانائی صرف کی ہو خلق خدا کو گمراہ کرنے میں، اور ڈیتھ آئے دونوں کو برابر کر دے، تو معلوم ہوا پھر تو یہ اندھیر نگری چوپٹ راج ہے. افنجعل المسلمین کالمجرمین، تو کیا ہم فرما برداروں کو اور مجرموں کو برابر کر دیں گے؟ ما لکم کیف تحکمون. عقل کے ناخن لو، کیسی باتیں کر رہے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہاری مت کہاں ماری گئی ہے؟ اور اگر واقعہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، تو پھر تو لیولر ہو گیا معاملہ، پھر تو ابو جہل اور محمد برابر ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ ابو جہل تو نفے میں رہا، ابو لہب تو بہت ہی نفے میں رہا، خوب کھایا خوب عیش کیا، چاہے وہ کعبے کے خزانے سے چوری کی، خیانت کی، دنیا کہتی رہی بخیل ہے ایسا ہے، کیا فرق پڑتا ہے، اس کا عیش تو کہیں منظم نہیں ہوا. اگر آخرت نہیں ہے تو وہ کامیاب اور محمد ناکام صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، تانے سن رہے ہیں، لوگوں کی طرف سے ایزا ہے، پتھراؤ جھیلا ہے، اور جب وہ وقت آ گیا کہ بظاہر اب امکان تھا کہ خوب دنیا اپنے پاس جمع کر لے، اس وقت بھی اپنے اوپر اختیاری فقر جو ہے وہ نافذ کیے رکھا ہے. بیٹی آئی ہے یہ اپیل لے کر کہ ابا جان اب تو سب لوگوں کے ہاں خوشحالی ہو گئی، تو کوئی تھوڑی بہت، کوئی کنیز، کوئی غلام مجھے بھی عطا ہو جائے. فرما رہے ہیں کہ بیٹا یہ اوروں کے لیے، تمہارے لیے. ازواج مطہرات نے بھی تو یہی بات کہی تھی کہ اب تو سب کے گھروں میں خوشحالی ہو گئی، ہمارا بھی کچھ روزینہ بڑھایا جائے. جس کا جواب، جس کی ڈانٹ، سوچ لو، اگر تمہیں دنیا چاہیے تو آؤ، تمہیں دے دلا کے رخصت کر دوں گا، میرے گھر میں نہیں رہ سکتا. میرے گھر میں رہنا تو یہی فقر ہے اور یہی فاقہ ہے، تو بتائیے گھاٹے میں رہے کہ نہیں؟ اگر آخرت نہیں، اور اگر آخرت ہے تو معلوم ہوگا ذالک یوم التغابن، وہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن، اس کو پتا چلے گا. وہ جو فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، وہ محمد الرسول اللہ مقام محمود پر ہوں گے. تب معلوم ہوگا کہ کس کا کیا رتبہ ہے. تو اللہ ترجع الامور, یہ اس بادشاہی, اس کائناتی بادشاہی, اس کا ایک تقاضے کے طور پر اس کو دہرایا, لہو ملک السماوات والارض واللہ ترجع الامور. اب دیکھیے ایک اور تصور کو دوبارہ لائے. پہلے وہ آیا تھا اختصار کے ساتھ یحیی ویمیت. میں نے کہا تھا نا کہ ایک تصور یہ, میں کہتا ہوں ہم جیتے ہیں ہم مرتے ہیں, یہی کفر ہے. اللہ زندہ رکھتا ہے, اللہ مارتا ہے, یہ ایمان ہے. صرف تھوڑا سا نسبت کا فرق ہے, نسبت فاعلی, فاعل کون ہے. یہاں ذرا وہ جملہ ذہن نشین کر لیجئے, جیسے حضرت لقمان کی نصیحتیں تھی اپنے بچے کو جو قرآن میں آئی ہیں, ایسے ہی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو وصایا کی. ان وصیتوں میں یہ جملہ بھی ہے کہ میرے بچے اس حقیقت کو ذہن نشین کر لے, لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ. اس کائنات میں فاعل حقیقی اور مؤثر حقیقی سوائے اللہ کے اور کوئی. بظاہر تو ہم کہتے ہیں کہ پانی پیا پیاس بجھ گئی, پانی نے پیاس بجھا دی, یہی کفر ہے. مؤثر حقیقی اللہ ہے, پیاس پانی سے نہیں بجھتی, اس نے باری تعالیٰ سے بجھتی. یہی تصور تو ہے ہمارے ذہنوں میں, دوائی سے شفا ہو گئی. لیکن ہماری پرانی تہذیب کو ذرا یاد کیجئے, وہ جو اب بہت اڑکا ہے, ہماری وہ بڑی بوڑھیاں, شاید کہیں کسی گھرانے میں ابھی کوئی اس دور کی یادگار ہو, وہ بچوں کو دوا پلاتی تھی, تو دوا پلا رہی ہے اور زبان پر الفاظ کیا ہے, اللہ شافی اللہ کافی. شفا اللہ کے ہاتھ میں اس دوا میں نہیں ہے, ہمارا توکل اور اعتماد اس دوا پر نہیں ہے, اللہ کے ہاتھ, اس اللہ کا فیصلہ, اللہ کا اختیار. تو یہی نسبت ہے, ذرا اس کو دیکھیے. یولج اللیل فی النہار, اب وہ فعل متعدی آ گیا, اور آ جا یولج, وہ پروتا ہے رات کو دن میں, اور پروتا ہے دن کو رات میں. ویولج النہار فی اللیل, یہ خود بخود نہیں ہو رہا, بس یہی فرق ہے. وہی ذہنیت, سائنٹیفک ذہنیت, آپ سے آپ خود بخود. میں نے کل وہ آج سنائی تھی آپ کو, جس میں کہ اس مادیت اور الحاد کا پورا فلسفہ جو ایک جملے میں قرآن نے دیا ہے, وما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر. یہ دہریت, ہم نہیں مانتے کہ کوئی اور زندگی ہے, ہم خود ہی جیتے ہیں, نموت ونحیا, خود مرتے ہیں خود جیتے ہیں, اور ہمیں ہلاک کرنے والی چیز بھی سوائے گردش افلاک کے اور کچھ. یہی ہم کہیں گے, یہ ایک ایجنگ پروسیس ہے, عمر کے ساتھ یہ تبدیلی آ جاتی ہے. یہ در حقیقت اس کا ظہور ہے, کسی میں جلدی آ گئی, کسی میں بعد میں آ گئی. یہ سارا جو ہمارا سائنسی معلومات کا اتنا بڑا ذخیرہ ہے, اپنی جگہ صحیح ہے, اگر اس کے ساتھ اللہ کو بھی آپ یاد رکھیں. اور جہاں اللہ اوجل ہوا ذہن سے اور یہی چیزیں سامنے آئیں, تو یہی العلم و حجاب الاکبر, اللہ سے محجوب کر دینے والا یہی علم ہے آج کے دور میں سب سے بڑا. بارش اللہ برساتا ہے, یہ نہیں وہ سمندر سے بخارات اڑے, وہ اوپر گئے ٹھنڈے ہوئے, بادل بنے, ہوائیں ان کو لے آئیں, آگے گئے ایٹماسفیری کنڈیشنز بدلی, وہاں وہ بارش ہو گئی. از خود بخود یہ کام آپ سے آپ ہو رہا. یہ تصور اگر ہے تو یہ الحاد ہے, مادیت ہے, ہے حقائق. یہ اللہ یہ کرتا ہے, اذن اس کا ہر آن ہر جگہ ہے, جب چاہے وہ اپنی اس چین میں سے جدھر چاہے کوئی لنک توڑ دے, رخ ہوا کا ادھر کے بجائے ادھر پھیر دے, اس کا اختیار ہے مطلق, ہر آن کار فرما ہے. حدیث میں الفاظ آئے کہ ہر لقمہ جو انسان اپنے حلق سے اتارتا ہے وہ اللہ تعالی سے اذن کا طالب ہوتا ہے کہ میں اس بندے کے حق میں تیرے غذا کا کام دوں یا اس کو زہر بن کر لگوں. ان حقائق کا استحضار اگر نہیں ہے تو یہی محجوبیت ہے, اور یہ اگر ہے تو یہ ایمان ہے. واللہ علیم بذات الصدور. پھر دیکھیے چوتھی مرتبہ اللہ کی صفت ہے. ایک ہی ڈائمنشن رہ گئی تھی نا کہ ہو سکتا ہے سینوں میں جو ارادے ہیں ہمارے, چلو وہ تو کسی کو معلوم نہ ہو, تو وہ کانٹا بھی نکال دیا. وہ تو جو کچھ تمہارے سینوں میں مخفی ہے اس کا بھی جان لو. یہ ہے چھ آیات. پہلا حصہ اس سورہ مبارکہ کا بحمد اللہ وعونہ ہی مکمل ہوا. میں پھر اپنا تاثر, میں بہت بچ بچ کر چل رہا ہوں کیونکہ میرا ارادہ ہے آج آیت نمبر 15 تک پہنچنے کا. تو کرشمہ دامن دل می کشت کے جا اجاز, طبیعت آتی ہے ذرا ادھر کچھ اور کہنے کی ادھر کچھ اور کہنے کی, لیکن میں روک رہا ہوں اپنے آپ کو. یہاں تک یہ سمجھیے کہ ذات و صفات باری تعالی کی یہ بحث, میرا جو تھوڑا بہت محدود سا مطالعہ ہے اس کے اعتبار سے قرآن مجید کی یہ چوٹی ہے اس پہلو, اس بلند علمی سطح پر اور اتنا احاطہ, جتنے مختلف اطراف سے ذات و صفات کے بارے میں گمراہی کی ٹھوکریں انسانوں نے کھائی ہیں ان سب کا جامعیت کے ساتھ ازالہ, اس کے اعتبار سے یہ مقام ذات و صفات باری تعالیٰ کے اعتبار سے قرآن کا کلائمکس ذروۂ سلام. اور اس کے ساتھ ٹانک لیجئے کہ سورہ حشر کی آخری تین آیات وہ اسماء باری تعالیٰ کے ضمن میں قرآن مجید کا نقطۂ عروج ہے. 16 اسماء ہے جو تین آیات میں, ایک میں 8. تو یہ بھی انہی صورتوں کا جو میں نے کہا تھا انفیادی شان ہے ان صورتوں کی. یہ 10 صورتیں حدیث سے تحریم تک اور ان میں خاص طور پر مسبحات. اب آئیے دوسرا حصہ ہم شروع کر رہے ہیں. اب یہاں اسلوب بدل رہا ہے, میں تھوڑے تھوڑے گرامر کے ٹچز دے رہا ہوں. عربی زبان میں کلام کو تقسیم کیا جاتا ہے بنیادی طور پر دو قسموں میں, کلام خبریہ کلام انشائیہ. کلام خبریہ یہ کہ کچھ بتایا گیا یہ ہوا یہ ہو رہا ہے یا فلاں ایسا ہے فلاں ویسا ہے, جس پر آپ کہہ سکے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے, وہ کلام خبریہ ہے. اور ایک انشائیہ ہے جو آپ کی کھا سے ہی اٹھ رہا ہے کلام, یہ کرو آپ کو چیز طلب کر رہے ہیں, کاش ایسا ہو جائے آپ کی خواہش ہے. یہ کلام جو ہے اس کی دوسری قسم ہے انشائیہ, امر نہیں تمنا یہ سب اس کے ذیل میں آئے. یہ پہلی 6 آیات جو ہے یہ کلام خبریہ تھی, اللہ ایسا ہے اللہ کی ایسی صفات ہیں, کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی تسبیح کرتا ہے, اللہ علیم بذات الصدور ہے, اللہ اول ہے آخر ہے ظاہر ہے باطن ہے, یہ تمام کلام خبریہ تھا. اور اب آ رہا ہے کلام انشائیہ. منطقی طور پر رب کیا ہوگا, اللہ کو یہ ہے, کسی کے نہ ماننے سے وہ تو معلوم نہیں ہو جائے گا. ہاں تمہاری فلاح تمہاری نجات تمہاری کامیابی تمہاری سعادت اس کا دار و مدار اس پر ہے کہ اس کو مانو. آمنوا باللہ ورسولہ, ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. ابھی میں وہ ترجمہ کر رہا ہوں جو عام طور پر کیا جائے گا فوراً ذہن میں آئے گا. وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ, اور خرچ کر دو اور کھپا دو اس میں سے کہ جس میں اس نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے. اب یہاں نوٹ کیجئے اس جملے کو, دو فعل امر آئے آمنو انفق. آمنو کا ترجمہ میں نے کیا ایمان لاؤ, لیکن حقیقت میں یہاں ترجمہ ہوگا ایمان رکھو, اس لیے کہ خطاب کس سے ہے, مسلمانوں سے. ثبوت آگے جا کے دے دوں گا, ان کنتم مومنین, اگر تم مومن ہو, جن سے گفتگو ہو رہی ہے. یہ بات میں نے پہلے عرض کر دی تھی کہ ان صورتوں میں اصل خطاب ہے ہی مسلمانوں سے، کافروں سے، مشرکوں سے، یہود سے، نصارہ سے گفتگو نہیں، مسلمانوں سے ہے جو مدعی ہیں ایمان کے. اس میں اگر کسی کو اشتباہ ہو جائے تو وہ گھر جا کر دیکھ لے سورہ نساء کی آیت نمبر 136، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. اہل ایمان، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل فرمائی، اور اس کتاب پر بھی کہ جو اس سے پہلے نازل کی. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اہل ایمان ایمان لاؤ. کیا معنی؟ کہ ایمان کا ایک درجہ ہے قانونی درجہ. زبان سے تم نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، مومن ہو گئے، مسلمان مان لیے گئے. اور ایک ہے ایمان کا درجہ یہ کہ اس پر یقین پیدا ہو جائے قلب میں. ایمان مجمل کے الفاظ یاد کیجئے، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. زبان سے اقرار، دل سے یقین. تو جو زبانی اقرار والے دائرے میں آ گئے ان سے کہنا یہ ہے کہ دلی یقین والے درجے تک پہنچو. ایک ایمان مل گیا، ایک ایمان رہتا ہے، اسے حاصل کرو. تو یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اس کو ذہن میں رکھیے تو یہ اشکال نہیں رہے گا. تو پہلا مطالبہ تو یہ ہوا ایمان لاؤ، یعنی حقیقی معنی میں ایمان لاؤ، قلبی یقین کے ساتھ ایمان پیدا کرو، دلی تصدیق کے ساتھ یقین والے ایمان کو حاصل کرو. لیکن یہاں ذرا نوٹ کیجئے، اللہ کے ساتھ رسول بریکٹ ہو کر آ گئے. ابھی تک 6 آیات میں کہیں رسول کا ذکر نہیں تھا. کہیں ہے 6 آیات میں رسالت نبوت کا ذکر؟ یہ بریکٹ کیوں ہو گئے؟ یہاں اس کو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالی کی مجرد ذات یا ایگزسٹنس کو ماننے سے کام نہیں بنتا جب تک کہ اللہ کی ان شانوں کو ساتھ ہی تم نہ مانو، اللہ کی ان صفات کو جب تک نہ مانو. اور اللہ کی ان صفات کا علم تمہیں صرف رسول کی معرفت حاصل ہو سکتا. مجرد کسی شے کو مان لینا، ایبسولیوٹ بینگ، یہ کوئی ایمان باللہ نہیں ہے. دی یونیورسل اسپرٹ مان لیا آپ نے، دی فرسٹ کاز، دی انموڈ موور، مانتے رہیے. خالق، یہ نہیں بڑی بات. اللہ کو ماننا بھی وہ معتبر ہوگا جو ان اسماء و صفات کے ساتھ مانا جائے جس کی خبر دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صفت کا انکار اللہ کا انکار. آپ کہہ دیں اللہ ہے تو صحیح، علی کل شے قدیر نہیں ہے، کفر ہو گیا. آپ کہیے اللہ ہے تو صحیح، بکل شے علیم نہیں ہے، کفر ہو گیا. اللہ ہے تو صحیح، معطل ہے، بیٹھا ہے کہیں، مگن ہے اپنے اندر، اسے کوئی سروکار نہیں اس دنیا سے، کفر ہو گیا. اسی لیے میں نے ایمان مجمل کے جو الفاظ ابھی یاد کرائے آپ کو، یاد کیجئے اس میں الفاظ کیا ہے. آمن تو باللہ کما ہوا بے اسمائہ و صفاتہ، میں نے مانا اللہ کو، میں ایمان لایا اللہ پر جیسے وہ اپنے اسماء و صفات سے لائے. اور وہ کہاں سے پتا چلیں گے؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے. لہذا یہاں ایمان باللہ کے ساتھ، باقی جو عملی اس کی چیزیں ہیں کہ ہدایت تو رسول سے ملے گی، اللہ کے احکام تو رسول ہی بتائے گا، کیا کرو کیا نہ کرو یہ تو رسول ہی کے ذریعے معلوم ہوگا. اس کے علاوہ مجرد ایمان باللہ بھی رسول کے بغیر صحیح نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ کو ان صفات اور اسماء کے ساتھ نہ مانا جائے جن کی خبر دے رہے ہیں محمد الرسول اللہ. تو آمنوا باللہ ورسولہ، یہ تو ایک تقاضا ہو گیا، ایمان لاؤ یا ایمان رکھو، پختہ رکھو، محکم رکھو. یا اگر ایمان قانونی درجے میں حاصل ہے تو حقیقت ایمان تک رسائی کی کوشش کرو، یہ سب مراد ہو گئے اس کے. آمنوا باللہ ورسولہ. دوسرا تقاضا کیا ہے؟ وانفقوا. اس لفظ کو ذرا اچھی طرح سمجھیے، عجیب لفظ ہے قرآن مجید کے اعجاز کا، بہت بڑا مظہر یہ لفظ ہے. حروف اصلی ہے تین، نون فا اور قاف، نفق. اس سے دو الفاظ بنتے ہیں قرآن کی بڑی اہم اصطلاحات. اسی سے نفاق بنتا ہے، اسی سے انفاق بنتا ہے، اور ان دونوں میں بڑا گہرا ربط ہے. اور اس صورت کو یہ جان لیجئے کہ اس کے کی ورڈز ہیں یہ دونوں، نفاق اور انفاق. انفاق کہاں سے بنا؟ عرب کہے گا نفقت الدراہم، پیسے سب خرچ ہو گئے، ختم ہو گئے، مک گئے. یا نفق الفرس، گھوڑا مر گیا، کھپ گیا. مر جانا، کھپ جانا، خرچ ہو جانا، صرف ہو جانا، نفقہ. باب افعال میں آئے گا انفق ينفقو، کھپا دینا، صرف کر دینا، خرچ کر دینا، لگا دینا. یہ تو ہے انفاق، لگاؤ، کھپاؤ، صرف کرو، خرچ کرو. اسی سے ایک اور لفظ بنتا ہے نفقن. نفقن کہتے سرنگ کو جس کے دو منہ ہوتے ہیں، زمین دوز راستہ. اور نافقہ کہتے ہیں گوہ کے بل کو. وہ ایک جانور ہے، عرب اس کا شکار کرتے تھے کتوں کے ذریعے، کھاتے تھے. اللہ نے ہر ایک جانور کو کچھ حصہ دی ہوئی ہے، اسے بھی اپنی حفاظت کا اندازہ تھا. تو وہ اپنا بل اس طرح بناتا ہے کہ دو راستے اس کے رکھتا ہے، ادھر سے کتا داخل ہو تو ادھر سے کھسک جائے، ادھر سے آئے تو ادھر سے نکل جائے. وہی نفق سرنگ، نافقہ گوہ کا بل. اس سے بنا ہے نفاق اور منافقت، دو منہ انسان. اور عجیب ربط یہ ہے، اس پر تو تفصیل سے بعد میں بتاؤں گا میں آپ کو، ابھی انٹروڈکشن دے رہا ہوں. عجیب بات یہ ہے، تیسری بات نوٹ کر لیجئے، انفاق کرو گے تو نفاق سے بچو گے، انفاق نہیں کرو گے تو نفاق آئے گا. یہ ہے لازم و ملزوم کا معاملہ. یہی وجہ سورہ منافقون میں فرمایا وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فصدق واکن من الصالحین. نفاق سے بچنے کے لیے تدبیر انفاق ہے. اب دیکھیے، ہے ایک ہی حرف، اصلی حرف تین وہی، لیکن دو الفاظ علیحدہ علیحدہ. وہ نفقت الدراہم اور نفق الفرس، اس سے انفاق. یہ نفقن سرنگ اور نافقہ گو قبل، اس سے نفاق. اگر انفاق کرتے رہو گے نفاق سے بچو گے، انفاق نہیں کرو گے نفاق پیدا ہوگا. تو نفاق انفاق کے کیا معنی ہوئے؟ لگاؤ، کھپاؤ، خرچ کرو، صرف کرو. کس کے لیے صرف کرو؟ اس کی یہاں وضاحت نہیں، اس لیے کہ ابھی مضمون جو ہے بند کلی کے مانند ہے، یہ کھلے گا رفتہ رفتہ، ایکسفولیشن اس کی ہوگی. مراد ہے اللہ کے لیے کھپاؤ، اللہ کے راستے میں کھپاؤ، اللہ کو مانو اور کھپاؤ اس کے لیے، خرچ کرو اور صرف کرو اس کی راہ میں. کس چیز میں سے صرف کرو؟ مما جعلکم مستخلفین فیہ، جس جس چیز میں اس نے تمہیں استخلاف عطا فرمایا ہے. یہ ہے وہ خلافت کا تصور، ہم خلیفہ ہیں. انی جاعل فی الارض خلیفہ، آدم کا یہی مقام ہے. اچھا، خلافت آدم نے خود حاصل نہیں کی، خلافت دی گئی ہے، لہذا وہ مستخلف نہیں ہے. اس میں فاعل نہیں، اس میں مفعول، مستخلف، جس کو خلافت دی گئی. یہ اپنے ہاتھ سے، اپنے زور بازو سے، اپنے ارادے سے کوئی چیز نہیں ہے کہ جو حاصل کی گئی. خلافت کہتے اسے کہ وہ ملکیت نہیں ہے، حاکمیت اللہ کی، ملکیت اللہ کی. انسان خلیفہ اور امین، جس جس چیز میں ہم نے اختیار دیا، تمہارا جان میں اختیار ہے، جدھر چاہو کھپاؤ، اپنی قوتوں میں اختیار ہے، جہاں چاہو صرف کرو. ذہانت، فطانت، صلاحیت، استعداد ہم نے دی ہے، جدھر چاہو لگاؤ. ہم نے وقت دیا ہے، مہلت دی ہے عمر کی، جدھر چاہو صرف کر دو. ہم نے مال دیا ہے، جہاں چاہو کھپاؤ. تو انفاق کو یہ جان لیجئے کہ اس سے مراد صرف مال کا خرچ کرنا نہیں، مما جعلکم مستخلفین، جس جس چیز میں ہم نے تمہیں استخلاف عطا فرمایا ہے، ہم نے دیا ہے ہمیں دے دو. امتحان میں کامیاب ہو گئے اور اگر اس کو روکا، سنبھالا یا کہیں اور صرف کیا اپنے نفس کی لذت کے لیے، اپنی شہرت، اپنی وجاہت، اپنی بادشاہی کا ڈنکا بجانے کے لیے، وہ صلاحیتیں، وہ قوتیں، وہ اوصاف، وہ صلاحیت کار، وہ ذہانت، وہ فطانت صرف کی، یہی خیانت ہے، ناکام ہو. جائز تمہارے لیے صرف اتنا ہے جتنا تمہارے اس وجود کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے، یہ جائز. باقی اپنی قوتیں، اپنی توانائیاں، اپنی صلاحیتیں، اپنے اوقات کھپا دو ہمارے لیے. بس دو الفاظ ہیں. اس میں بھی ابھی دلیل اور آگے آ جائے گی کہ یہ صرف پیسے کا انفاق نہیں ہے، وہی ایکسفولیشن جب مزید ہوگی تو مضمون کھل جائے. ابھی مجھ پر اعتماد کر لیجئے تھوڑی دیر کے لیے، چند منٹ کے لیے، اور مان لیجئے دلیل آگے آ جائے. تو اب یہ دو الفاظ اپنے ذہن میں مرتسم کر لیجئے، آمنو و انفقو، بس دو تقاضے ہیں. مانو جیسے ماننے کا حق ہے، اور کھپا دو جیسا کھپانے کا حق. اسی میں تمام تقاضے آ گئے دین کے، اسی میں آ گیا اللہ کو بس یہی چاہیے، مجھے مانو اور میرے لیے کھپ جاؤ، کھپا دو اپنے آپ کو اور جو کچھ ہم نے تمہیں دیا اس کو. مجھے شعر یاد آ رہا ہے اقبال کا، غالب پر جو نظم لکھی ہے بانگ درا میں شامل ہے، اردو کے بارے میں کہا ہے کہ گیسوے اردو ابھی منت پذیر شانہ ہے، شمع یہ سودائیے دل سوزیے پروانہ ہے. اللہ وہ شمع ہے جو اپنے بندوں کو اپنے اوپر قربان ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا. بات ختم ہوئی. وہ جو اقبال کا ایک اور شعر ہے کہ تو چھپا چھپا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز. حمزہ کا وہ جسم، اعضا بریدہ جسم، ناک کٹی ہوئی، کان کٹے ہوئے، اللہ کی نگاہ میں اس جسم کی جو وقت ہے، بس اس کا تصور کیجئے. بات وہیں پہنچ رہی ہے ابھی، کہیں آپ کہہ کہ یہ بڑی چھلانگ لگا دی، ابھی تو یہاں قتال وتال کی تو بات آئی نہیں، چند منٹ کی بات ہے، آئے گی. کھپانا جب ہوگا، اور اس کو منطقی طور پر بھی جان لیجئے، آپ اپنی ذہانت، اپنی صلاحیت، اپنا وقت صرف کریں گے تو مال بنائیں گے. آج کے دور میں تو ہر چیز کیپیٹل ہے، ٹائم از منی، آپ کی ذہانت، آپ کی صلاحیت، اس صرف کرتے تو پیسہ بناتے ہیں. ایک مزدور کا، انسکل لیبرر کا ایک گھنٹہ مساوی ہے اتنے روپے کے، اسکل لیبرر کا ایک گھنٹہ مساوی ہے اتنے روپے کے، ڈاکٹر کا ایک گھنٹہ مساوی ہے آن ایوریج اتنے روپے کے، آپ کاؤنٹ کرتے ہیں. اور روپیہ ہے تو آپ بہترین صلاحیتیں لوگوں کی خرید سکتے ہیں، یو کین امپلوائے پیپل، ان کی قوتیں، ان کی ذہانت، ان کی صلاحیت. تو یہ انٹر کنورٹیبل چیزیں ہیں اب، لہذا پیسہ خرچ کیا تو اور وقت صرف کیا تو فرق تو کوئی نہیں ہے، وہی آپ کا پیسہ، یہ کہا جا سکتا ہے اور صحیح ہے. یہ مجھے یاد آیا کرتا ہے حضرت مسیح علیہ السلام کا وہ جو لاسٹ سفر ہے، رفع سماوی سے قبل جو رات ہے، اور اس میں جو کھانا، آخری کھانا کھایا ہے اپنے حواریین کے ساتھ، وہ الفاظ، کھاؤ یہ روٹی، یہ میرا جسم ہے، پیو یہ شراب، یہ میرا خون ہے. تو اس طرح لذہ سا تاریخ ہوتا ہے. لیکن ذرا اس کو اس اعتبار سے دیکھیے، ہم اپنے گھروں میں ساز و سامان، فرنیچر، یہ وہ جو جمع کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ سب کچھ کیا ہے؟ ہمارا جسم، ہمارا خون. ہم نے اپنے آپ کو کھپا کر پیسہ بنایا اور پیسے کو کنورٹ کیا ان چیزوں میں. یہ ہم ہیں، ہماری توانائیاں، ہماری قوتیں، ہماری صلاحیتیں، ہمارے اوقات ہیں کہ جن کو ہم نے اس ساز و سامان میں کنورٹ کر کے اور اپنے ارد گرد، جسے حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا تھا کہ سانپ اور بچھو. آخری وقت میں کہہ رہے ہیں مجھے یاد آ رہا ہے میرے دوست نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کو وہ دوست کہتے تھے، حبیبی، صدیقی، میرے دوست، انہوں نے کہا تھا مسلمانوں تم اپنے گرد سانپ بچھو جمع کر لو. میں بھی اس سے مستثنا نہ رہا، میرے گرد بھی سانپ بچھو ہے. بیوی نے کہا کون سا سانپ کون سا بچھو؟ کہ دیکھو وہ توا پڑا ہوا ہے، وہ چمٹا رکھا ہوا ہے، یہ پیالہ رکھا ہوا ہے. تو یہ تو ہے شدت احساس کی بات، لیکن ہم نے کیا کچھ جمع کیا ہوا اسے خود سمجھ لیجیے. وہی پیسہ کھپتا دین کے لیے، وہی قوتیں اور توانائیاں صرف ہوتی اللہ کے لیے، تو دین کے گلشن میں بہار آتی اور وہی ہم نے صرف کیا ان چیزوں پر، تو ادھر خزاں ہے، ہمارے گھروں میں بہار ہے. تو اس انفاق کے موضوع کو ذرا جامعیت کے ساتھ سامنے رکھیے. آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ. کلیئر ہو گیا ایک ایک لفظ. اب دیکھیے عجیب ترتیب ہے یہاں، سائنٹیفک. دو تقاضے کیے، اس کے بعد فرما دیا جس نے یہ دو تقاضے پورے کر دیے وہ کامیاب. فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر. تو جو تم میں سے یہ دونوں باتیں پوری کر دیں، جو ایمان لے آئے تم میں سے اور جنہوں نے کھپا دیا، خرچ کر دیا، لگا دیا، ان کے لیے ہے اجر بہت بڑا. یہ میں نے کہا تھا پانچ آیتوں پر ہے یہ دوسرا سیکشن، یہ مانوی اعتبار سے تقسیم آپ کو بتا رہا ہوں. اب جو دو تقاضے ایک آیت میں آئے، کرنے کا حکم اور جنہوں نے کر دیا ان کے لیے بشارت، اب دو دو آیتیں آئیں گی ہر ایک پر، جن میں آپ کو وہ رنگ ملے گا ڈانٹ کا، ڈپٹ کا، زجر کا، ملامت کا، کیا ہو گیا ہے تمہیں، کیوں نہیں کر رہے. جو میں نے کل اپنے انٹروڈکٹری ریمارکس میں جو باتیں کہی تھی کہ ان صورتوں میں مسلمانوں سے خطاب ہے، لیکن خطاب کا انداز یہ ہے کہ جیسے کچھ جذبہ ایمان سرد پڑ رہا ہے، جوش جہاد کمزور پڑ رہا ہے، جذبہ انفاق مضمحل ہو رہا ہے، تو ایک ڈانٹ ڈپٹ کا انداز ہے، زجر کا انداز ہے، ملامت کا انداز ہے. تو یہی تو ہمارے لیے اصل میں اس کی قدر و قیمت اسی پہلو سے. وہاں تو ابھی کون سی کمی آئی تھی؟ وہ تو کمی اگر تھی تو اوسط کے اعتبار سے ہو گئی تھی، ورنہ کیا ابو بکر کے جذبہ انفاق میں کوئی کمی آئی تھی؟ کیا عمر کے جوش جہاد میں یا علی کے جوش جہاد میں کوئی کمی تھی؟ یا عثمان کے جذبہ انفاق میں کوئی کمی آئی تھی؟ وہ جماعت جو ہے وہ تو قائم ہے. البتہ جو آ رہے تھے نئے لوگ، ان میں ظاہر بات ہے کہ وہ رتبہ تو نہیں تھا، تو اوسط گر رہی تھی. اس گرتی ہوئی اوسط کو موضوع بنا کر وہ باتیں کہہ دی ہیں جو اصل میں آج دے آر مینٹ فار اس. پڑھیے وما لکم لا تؤمنون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم ایمان کیوں نہیں پختہ رکھتے. والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم، دراہانے کے رسول تمہیں پکار رہے ہیں کہ یقین پختہ رکھو اپنے رب پر. وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین، اور وہ تو تم سے عہد لے چکا ہے اگر تم مومن ہو. بتائیے کس سے بات ہو رہی؟ کفار سے تو ہو نہیں سکتی ہے بات. مخاطب کون ہے؟ مسلمان ہونے کے دعوے دار. ثابت ہو گئی وہ بات جو کل انٹروڈکٹری ریمارک میں بھی تھی، آج بھی میں نے کہا کہ ان صورتوں میں خطاب کفار سے نہیں ہے، نصارہ سے نہیں ہے، یہود سے نہیں ہے، وہ جو اسلام کے مدعی ہیں ان سے. کیا ہو گیا ہے تمہیں، ایمان کیوں پختہ نہیں رکھتے؟ در آنے کے ابھی تو رسول موجود ہے تمہارے اندر، اور رسول کی یہ مانوی موجودگی اب بھی ہے. یہ قرآن، یہ رسول کا قائم مقام ہے. اسی لیے آخری خطبے کا آخری جملہ یہی تھا، قد ترکت فیکم، یہ بھی یاد کر لیجئے ہمارے ہاں یہ دو چیزوں کا جو تذکرہ آیا ہے، ثقلین بھی ہے امرین بھی ہے. ایک حدیث کو زیادہ شیعہ لیے پھرتے ہیں، ایک کو زیادہ سنی لیے پھرتے ہیں. اللہ کتاب اور سنت یہ تو ہمارے ہاتھ زیادہ اس کا چرچا ہوگا، اور کتاب اللہ اور اطرتی یہ شیعوں کے ہاتھ زیادہ چرچا ہوگا. نوٹ کر لیجئے یہ دونوں حدیثیں نہ بخاری کی ہیں نہ مسلم کی. حدیثیں ہیں نہ انکار نہیں کر رہا، لیکن حدیثوں میں گریڈیشن تو ہے نا، چوٹی پر تو صحیح ہیں کی ہے. صحیح ہیں میں ایک ہی چیز آئی ہے اور وہ مسلم شریف میں خطبہ حجت الوداع میں یہ جملہ ہے، قد طرف کو فیکم، لوگوں یاد رکھو میں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک چیز، ماں انہیں قسم تم بہل تدلو ابدا کتاب اللہ، خلاص میں جا رہا ہوں لیکن تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ کر نہیں جا رہا، سہارا دے کر جا رہا ہوں، حبل اللہ دے کر جا رہا ہوں، قربت الوسقی دے کر جا رہا ہوں، چھوڑ کر جا رہا ہوں تم میں وہ چیز کہ جس کو اگر مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں. میں ان کی نفی نہیں کر رہا، پھر سوچ لیجیے گا، لیکن درجات اگر فرق مراتب نہ سنی زندگی، اور ویسے بھی دونوں میں مشترک چیز تو ایک ہی ہے، دو چیزیں تو مختلف ہو گئی. اذا تخالفا تساقطا، وہ بھی ایک علیحدہ بحث ہے منطقی، لیکن یہ کہ اس صحیحین میں جو روایت ہے وہ صرف مسلم شریف کی ہے. تو اصل میں قائم مقام رسول یہ قرآن مجید، مانن قرآن موجود. اگلی آیت میں اس کی دلیل مل جائے گی. اگلی آیت دیکھیے، اب مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے نا امنن، کہ اگر ایمان کی کمزوری محسوس ہو کسی کو تو کدھر رجوع کرے، کہاں سے لائے ایمان، کہاں سے خریدے. وہ جو میں نے تعریف اپنے دو جمعوں کے خطبوں میں کی ہے مولانا ظفر علی خان کے اس شعر کی، کہ وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئے دکانے فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سی پاروں میں. یہ آیت پڑھ لیجئے اب، هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اس نے وہ اتار رہا ہے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات بینات، تاکہ وہ نکالے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف. کس کس چیز سے نکالے؟ یہ آیات بینات. ایمان کا منبع اور سچ چشمہ قرآن حکیم. وہ جو میں نے عرض کیا انجمن خدام القرآن کا بنیادی تھیم، وہ عبارت جو ہر کتاب کے پیچھے لکھے ہوئی ملے گی، منبع ایمان اور سچ چشمہ یقین قرآن حکیم، جس پر میں نے اپنے عمر عزیز کے یہ 17 برس لگائے ہیں، کھپائے ہیں، میرا جسم اور میرا خون ہے لگا ہے، اور شادم از زندگی یہ خیش کے کارے کردم، بہت مطمئن ہوں کہ صحیح جگہ لگا ہے، صحیح جگہ کھپا ہے، بالکل صحیح صرف ہوا ہے. وہ کہاں؟ یہ آیات بینات، یہ منبع ہے، یہ سرچشمہ ہے. کسی کو اس میں ہلال محسوس ہو اپنے اندر رجوع کرے اس قرآن کی طرف. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم، اور اللہ تو تمہارے حق میں رؤوف ہے، رحیم. اس کی رافت اور رحمت کا سب سے بڑا مظہر یہ قرآن مجید. یہ نوٹ کر لیجئے، میری تقریر شاید کبھی سنی ہو آپ نے، سورہ رحمان کی ابتدائی 4 آیات پر الرحمن علم القرآن، رحمان کی رحمانیت کا مظہر عتم قرآن مجید. ساری رحمتوں سے اونچی رحمت قرآن مجید. کیوں؟ ہر شے جسے آپ نعمت سمجھتے ہیں وہ مطلقاً نعمت نہیں ہے جب تک کہ نعمت ہدایت نہ ملے. مال نعمت نہیں، زحمت ہے، عیاشیوں کی طرف لے جائے گا، بدماشیوں کی طرف لے جائے گا اگر ہدایت نہیں. دولت نعمت نہیں جب تک کہ ہدایت نہ ہو. اولاد نعمت نہیں جب تک کہ ہدایت نہ ہو. اس اولاد کو بگاڑو گے وہ آوارہ بن کر اٹھے گی، وہ تمہاری قبروں تک کے اندر پہنچائے گی تمہیں، اور اذیت
اور تمہارے لیے عذاب جو ہے وہ دوہرا کرے گی. اولاد جو ہے وہ نعمت نہیں ہے. ہاں ہدایت ہے تو اولاد نعمت, ہدایت ہے تو دولت نعمت, ہدایت ہے تو دنیا میں وجاہت بھی ہے تو نعمت, شہرت بھی ہے تو نعمت, اختیار بھی ہے تو نعمت. اور اگر ہدایت نہیں تو ہر چیز موجب زحمت, اور ہدایت کا منبع الہدا یہ قرآن مجید. تو رحمت, رحمت خداوندی کا مظہر اتم, رحمانیت خداوندی کا مظہر اتم, الرحمن علم القرآن کی روح سے قرآن. ان اللہ بکم لرؤوف الرحیم, یہ اس کی رافت اور رحمت کا مظہر ہے کہ وہ اپنے بندے پر یہ آیات نازل فرما رہا ہے کہ ان کے ذریعے سے وہ تمہیں ادھیاروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے. اب ذرا یہ الفاظ جو ہے رافت اور رحمت, رؤوف اور رحیم, ایک ایک بار سے نوٹ کیجئے, یہاں بھی اللہ کے لیے آئیے اور سورہ توبہ کی آخری آیت میں یہ حضور کے لیے آئے, حضور رؤوف اور رحیم. بکم لرؤوف الرحیم, وہ تمہارے حق میں ہے مسلمانوں رؤوف اور رحیم. یہ نوٹ کیجئے گا, میں نے کہا تھا جب نکرہ میں ہوتا ہے تو صفت ہوتی ہے, اگر رؤوف الرحیم ہوتا تو وہ حضور کے لیے نہیں آ سکتا, وہ تو اللہ ہی کے لیے. صفت جو ہے وہ تو مشترک ہو سکتی ہے. اور یہی لفظ اسی سورہ مبارکہ کے آخری رکوع میں آئے گا, رافتم و رحمہ. یہاں صرف میں چاہتا ہوں کہ اس کے باہمی تعلق کو آپ سمجھ لیں, علمی بات ہے. رافت اور رحمت میں کیا رشتہ ہے؟ جیسے میں نے عرض کیا تھا نا, یہ صفات کے جوڑے, اسماء کے جوڑے الٹپ نہیں ہوتے, ان میں ایک ربط ہوتا ہے. العزیز الحکیم پر مفصل بحث کل کی تھی کہ نہیں؟ تو رافت اور رحمت میں کیا رشتہ ہے؟ کسی کو دکھ میں دیکھ کر دل میں اس کا درد محسوس کرنا, یہ رافت ہے. اور اب اس درد کو رفع کرنے پر متوجہ ہو جانا, یہ رحمت ہے. یہ وہی سینسری اور موٹر, انسان کو ایک سینسیشن آتی ہے اور ایک رد عمل اس کی طرف سے ہوتا ہے. چیونٹی نے کاٹا ہے, فوراً ہاتھ آپ نے جھٹک دیا, اور اس میں یہاں سے یہاں تک سفر کیا ہے, سینسیشن نے دماغ تک بات پہنچی, وہاں سے حکم صادر ہوا پٹھوں کو کہ ہٹو یہاں سے, تو یہ سارا ہو گیا آنے واحد. تو رافت یہ ہے کہ کسی کو درد میں دیکھ کر ہمدردی, اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے. اسی انداز میں ایک جگہ آیا ہے, ما یفعل اللہ بعذابکم, لوگو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا لے گا؟ وہ معاذ اللہ سیڈسٹ نہیں ہے, دکھ دے کر جلا کر اسے کوئی مسرت حاصل نہیں ہوتی, لیکن یہ کہ یہ تمہارے اعمال ہیں, تمہارے کرتوت. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم, وہ انداز ہے یہاں, ان اللہ بکم لرؤوف الرحیم, تمہارا بہی خواہ, تمہارا ہمدرد, تم پر شفیق اور رحیم. پھر وہ رحمت کا سایہ, اور اس کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر قرآن. دو آیتیں مکمل ہو گئی, مالکم لا تؤمنو سے اب آئیے دوسرا مطالبہ کیا تھا, کھپاؤ پڑھیے. وما لکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ, آگے نا فی سبیل اللہ وہاں نہیں تھا, وہاں صرف انفقوا تھا, انفقوا فی سبیل اللہ نہیں تھا, اس لیے کہ ابھی تو وہ جامع عنوان کی حیثیت سے آیت آ رہی تھی, دو تقاضے ان کو معین کر دیا, اب یہاں کھل رہا ہے وہ ایکسفولیشن. وما لکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ, تمہیں کیا ہو گیا ہے, تم اللہ کی راہ میں کیوں نہیں خرچ کرتے, کیوں نہیں کھپاتے, کیوں نہیں صرف کرتے, یہ بچا بچا کے چھپا چھپا کر کیوں رکھ رہے ہو؟ پھر وہی شعر اقبال کا, تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ, کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز. کیا ہو گیا تمہیں, کیوں نہیں کھپا رہے, کیوں نہیں کھپ رہے, اپنی جان کیوں نہیں کھپا رہے, اپنی ذہانت کیوں نہیں صرف کر رہے, اپنی قوتیں کیوں نہیں لگا رہے, اپنا پیسہ کیوں نہیں صرف کر رہے, اپنی اولاد کو کیوں نہیں کھپا رہے؟ اولاد بھی تو ایک ایسٹ ہے بڑھاپے کے لیے، یہ تو سیونگ بینک ہے ایک طرح سے. انسان انویسٹ کرتا ہے اولاد میں اس امید میں کہ میرا بڑھاپے میں سہارا بنے گا. اب یا تو اسے اس طرح انویسٹ کرو یا اللہ کے کام میں انویسٹ کرو، دو ہی راستے. کیوں نہیں کھپا رہے، کیوں نہیں لگا رہے؟ اب دیکھیے یہاں انداز، وللہ میراث السماوات والارض، جان لو آسمان اور زمین کی میراث وراثت کل کی کل اللہ کی ہے. کتنی دیر تک اپنے پاس رکھو گے؟ یہ بڑا عارضی سا وقت ہے تمہیں دے کر، تمہیں ایک امتحان میں ہم نے ڈالا ہوا ہے. یہ سب کچھ اللہ ہی کے لیے رہ جائے گا. وہ کیا ہے؟ افسوس ہم نہ ہوں گے، یہ تو رہے گا یہاں سب کچھ. ان مکانوں میں پہلے کوئی اور رہتا تھا، اب تم رہتے ہو پھر کوئی اور رہے گا. یہ بلڈنگیں اس وقت تمہارے دم سے آباد ہیں، ہو سکتا ہے کل ہی یہاں سے خالی ہاتھ ایک سفید چادر میں لپیٹ کر نکال دیے جاؤ اور یہ کسی اور کے تصرف میں. وللہ میراث السماوات والارض، اس سے زیادہ سمجھانے کا انداز اس موضوع پر ہے. آخری بات ہے تو اللہ ہی کی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، ہم کو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. کاش کہ اس حقیقت کو دیکھ لو تم، مال ہے تو اسی کا دیا ہوا ہے، اس کے راہ میں صرف کر کے فارغ ہو جاؤ، سبک دوش ہو جاؤ. وَمَالَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ. آگیا قتال یہاں، یہ انفاق میں چھپی ہوئی جو چیزیں تھیں ایک ایک کر کے سب نمایاں ہو گئی. اس کو آپ کہیں گے ایک ہے انفاق مال، ایک ہے بذل نفس، یہ بھی جان کا کھپانا ہی تو ہے، ہم اپنی جان ہی تو بیچتے ہیں، اپنی صلاحیت کو تو انویسٹ کر رہے ہیں. بڑی پیاری حدیث یاد آ گئی مجھے، کل نفس یغدو فبایع نفسہ، ہر انسان صبح کرتا ہے اور پھر شام تک اپنے آپ کو بیچتا ہے. He's selling himself, his knowledge, his intelligence, his capabilities, جو بھی اس کے پاس ہے، ہنر ہے، ذہانت ہے، صلاحیت ہے، بیچ رہا ہے. اب اس کا جو آخری ٹکڑا ہے حدیث کا، فموتقها وموبقها، صبح سے شام تک اپنے آپ کو کھپایا بھی، پسینہ بھی بہایا، اور شام کو عذاب کی گٹھڑی لے کر گھر کو واپس آ گئے. حرام خوری کی، دھوکہ دیا، فریب کاری کی، جھوٹ بولا، خیانت کی، صبح سے شام تک گھلے بھی، کولو میں پلے بھی، لے کر آئے عذاب کی گٹھڑی. اور ایک وہ ہے جو صبح سے شام تک پلے، وہ بھی خون انہوں نے بھی اپنا جلایا، لیکن لے کر آئے اللہ کی مغفرت، اپنے نفس کے لیے اتقم من النار کا پروانہ لے کر آئے. فموبقها وموتقها، وہ بھی ہیں جو اپنے اس نفس کو بیچتے بھی ہیں اور ہلاک بھی کرتے ہیں، اور وہ بھی ہیں جو نفس کو بیچتے تو ہیں لیکن اس کے لیے ابدی زندگی کا پروانہ لے کر آئے. تو یہ ہم بیچ رہے ہیں، تو جان بیچنا اللہ کی راہ میں بیچیے. اس کی آخری چوٹی کیا ہوگی؟ نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان جنگ میں آ جائیے، ورنہ اسے برف کی طرح پگھلانا ہے. اور یہ جان لیجئے، جوش میں آ کر کسی وقت میدان جنگ میں چلے جانا، یہ تو ہمارے ہاں بھی اس دور میں آپ نے دیکھا ہوگا، گریبان کھول کر گولیاں کھا لینا، یہ تو ہو جاتا ہے. وہ ٹھنڈی آگ میں جلنا جو ہے وہ مشکل ہے، پہم اپنے آپ کو کھپانا یہ مشکل ہے، مسلسل اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو بھلانا یہ مشکل ہے. جذبات میں تو گرم جوش ہوتا ہے، خون ہوتا ہے، اور اکثر وہ لوگ ہمارے بھاٹی کے اور گوال منڈی کے جنہیں وہ بستہ علی بستہ بے کے لوگ کہتے ہیں انہوں نے گولیاں کھائی ہیں جوش میں آ کر، لیکن اس سے کام نہیں بنتا. کام بنتا ہے جب پورے ٹھنڈے دل کے ساتھ سوچ سمجھ کر، دل و دماغ کے متفقہ فیصلے کے ساتھ، اور پہم انسان اپنے آپ کو جلائے، اپنا خون جلائے اور اس سے روشن رکھے شمع ایمان کو، اپنی صلاحیتیں اور قوتیں توانائیاں کھپائے اور اس سے اس جد و جہد کو، اللہ کے دین کو دنیا میں برپا کرنے کی جد و جہد کو توانائی دے. یہ ہے مشکل کام. اب اس میں جو مضمون آیا ہے اس کو ذرا دیکھیے کیوں بات یہ آئی. چشتی صاحب نے تو جو خصائص میں گنوائے تھے اس میں گن دیا کہ یہ مضمون اسی میں آیا چھٹی ہوئی. اس لیے کہ انفاق پیسے کا ہو، مال کا ہو یا جان کا ہو، اس کی اللہ کی نگاہوں میں قدر و قیمت میں زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جاتا ہے حالات کی تبدیلی سے. ایک تو کوانٹیٹی ہے، آپ نے اتنا پیسہ صرف کیا، ایک تو اس کا تعین ہوگا آپ کی کیپیسٹی سے. لاکھ تھا ہزار دیا تو کم دیا، ہزار تھا 500 دے دیا تو زیادہ دیا. ایک تو اس کو ذہن میں رکھیے، جتنی جس کی صلاحیت ہے اس کے حساب سے معین ہوگا. اور دوسری اس میں جو ریلیٹیوٹی آئے گی، کن حالات میں دیا. ایک حالات وہ ہے جہاں دین کا چرچا ہو گیا ہے، ویسے بھی آپ نے بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لیے، اور ایک وہ ہے جبکہ دین کا زبان پر نام لانا بھی مشکل ہے اور اس وقت آپ نے کھڑے ہو کر اذان دی ہے، زمین و آسمان کا فرق واقع ہوا ہے. جب کلمہ طیبہ زبان پر لانا جو ہے وہ جان جوکوں کا کام تھا، جس وقت وہ لوگ انہوں نے انفاق کیا، انہوں نے جانیں کھپائی اور سر کی، وہ مرتبہ حاصل کر گئے جو بعد میں اب کسی کو حاصل نہیں ہوگا. لا یستوی منکم، برابر نہیں ہے تم میں وہ لوگ، من انفق من قبل الفتح وقاتل، جنہوں نے انفاق کیا تھا فتح سے پہلے اور قتال کیا تھا. اولئک اعظم درجتم، یہ لوگ بہت عظمت والے ہیں درجے کے اعتبار سے. من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان سے کہ جنہوں نے انفاق کیا بعد میں اور قتال کیا. وکلم وعد اللہ الحسنا، دونوں سے سب سے اللہ کا وعدہ اچھا ہے. نیک کام نیک ہے جب بھی کرو گے، حالات آسانی والے ہو تب بھی کرو گے تو نیکی ہے، اس کا بدلہ تو ملے گا. لیکن درجے میں زمین و آسمان کا فرق ہے. جب حالات نامساعد ہوں تب اللہ کے دین کے لیے انفاق مال اور بذل نفس، یہ بہت اونچے رتبے کی بات ہے بنسبت اس وقت کے جبکہ حالات سازگار ہوں. یہاں ایک تو ہے ذرا تفسیری نقطہ، مسئلہ کا یہ نقطہ کیا کہ فتح سے مراد کیا ہے. ایک رائے یہ ہے کہ مراد ہے فتح مکہ، اور ایک رائے یہ ہے کہ مراد ہے فتح مبین، صلح حدیبیہ. قرآن نے تو اس کو زیادہ اہمیت دی ہے، فتح مکہ کا تو قرآن میں ذکر بھی نہیں. انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ تو قرآن میں صلح حدیبیہ ہے. اچھا یہ بھی تفسیری اعتبار سے ایک بات نوٹ کر لیجئے، معلوم ہوا کہ یہ سورت کم سے کم صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی. صلح حدیبیہ سن 6 میں ہوئی، تو میں نے جو کہا تھا کہ یہ نصف آخر سے متعلق ہے یہ سورت، ورنہ اگر فتح مکہ کہیں گے تو مراد سن 8 کے بھی بعد ہو جائے گی سورت. اچھا آپ کس کو اپنے اوپر اپلائی کیجئے. ہم سب سے بڑی دلیل یہ دیتے ہیں کیا کریں، حالات بڑے خراب ہیں. یہی در حقیقت ہمارے شوق کے تازیانے، شوق کے سمند کے لیے تازیانہ ہونا چاہیے. جتنے حالات نامساعد ہو اتنا ہی اجر و ثواب زیادہ ہے. مساعد ہونے کے بعد تو اس محنت اس کوشش کی قدر گھٹ جائے گی. اور یہاں نوٹ کیجئے حضور کی وہ حدیث، بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا، اسلام کا آغاز ہوا اس حال میں کہ وہ غریب تھا، غریب بمانی اجنبی، اس کا جاننے پہچاننے والا کوئی نہ تھا، اس کا ہمدرد و غمگسار کوئی نہ تھا. اس کے بعد ہو گیا ہے، بڑے بڑے ہمدرد پیدا ہو گئے، اور فعل مضارے پر سین آتا ہے مستقبل قریب کے لیے، زیادہ دیر نہیں لگے گی اسے، جلد ہی یہ پھر غریب ہو جائے گا. مسلمانوں کو عروج ہوگا، وہ عرب امپیریلزم کہہ لو اس کو، لیکن اسلام غریب ہو جائے. فَتُوبَى لِلْغُرَبَاء، تو مبارکباد ہے ان کے لیے کہ اسلام غریب ہو تو وہ بھی غریب ہو جائے. اسلام کا دامن نہ چھوڑے، اپنے معاشرے میں اجنبی ہو جائے، ان کا سوشل بائیکاٹ ہو، انہیں کہا جائے کہ یہ بڑے اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ، انہیں کچھ نہ کہو، یہ بڑے دقیانوسی ہیں، یہ تو بسم اللہ کے گنبد سے باہر نکلتے ہی نہیں، انہیں معلوم نہیں نئی روشنی کس چیز کا نام ہے. یہ پھپھیاں چست ہوں گی، سنو اور صبر کرو، جڑے رہو اسلام سے، ان کے لیے مبارکباد. یہ ہے وہ حالات جو آپ کے سامنے. تو یہ آیت جو ہے کس طرح ہمارے اندر اگر کوئی دبی ہوئی چنگاری ہو تو اس کے بھڑکانے کے لیے یہ کتنی کافی ہے. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، اور یہ جان لیجئے حضور کی پیشن گوئی ہے، وہ ہوا صادق المصدوق، وہ زمانہ آ کر رہے گا اس پورے کرے ارضی پر اللہ کا دین غالب ہوگا، لیکن اصل میں خوش نصیب وہ ہے جو اس دور کو لانے میں اپنی ہڈیوں کا چورا بنا کر اس کی بنیادوں میں ڈالے. حمزہ کی ہڈیوں کا چورا اس بنیاد میں پڑا تھا، فتح مکہ کا منظر نہیں دیکھا حمزہ نے، لیکن اس کی ہڈیوں کا چورا ہے، ان کا خون ہے جس نے آبیاری کی اس نخل اسلام کی. موسیٰ بن عمیر، 70 صحابہ، انہوں نے تو اسلام کا وہ غلبے کا دور نہیں دیکھا، لیکن وہ ساری بہار انہی کے خون کی تو ہے. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ خوب واقف ہے، تمہارے ظاہر سے بھی باطن سے بھی، مذہبی لبادوں سے بھی اور حقیقت سے، اندر تمہاری اقدار کیا ہے، ویلیوز کیا ہے، اللہ کو خوب مانو، کس طرح کے سمجھوتے تم نے کیے ہوئے اپنے ماحول سے اللہ کو خوب مانو، کس طرح کے جینٹلمین ایگریمنٹس ہیں تمہارے باطل کے ساتھ اللہ خوب جانتا ہے، کس طرح کی درپردہ ساز باز ہے تمہاری باطل کے ساتھ اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے وہ جانتا ہے. اور اسی طرح جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کے لیے، کسی کو معلوم ہے یا نہیں ہے، اس کے علم میں. یہ آیات تو میں نے عرض کیا نا، دو دھاری تلوار ہیں، اہل ایمان کے لیے ان کا مفہوم کچھ اور ہے، اور اہل زیغ کے لیے ان کا مفہوم کچھ اور ہے. اب دوسری آیت دیکھیے، یہ ہے ایک عجیب چیلنجنگ انداز. مجھے وہ غالب کا مصرع شعر یاد آتا ہے کہ کون ہوتا ہے حریف میں مرد افغان عشق، ہے مقرر لب ساقی پہ صلا میرے بات، کون ہے من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ باہمت لوگ جو اللہ کو قرض حسنا دے. اللہ قرض مانگتا ہے، اللہ ہی کی دی ہوئی شے اس کے دین کے لیے لگا دو اور کھپا دو، وہ اسے اپنے ذمے قرض سے ثابت کرے. بات چونکہ انفاق کی آ رہی ہے، لگاؤ اور کھپاؤ، کون ہے وہ باہمت. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له، یہ قرض حسنہ دنیا کا قرض حسنہ نہیں ہے، یہ قرض حسنہ وہ ہے جو بڑھتا رہے گا، بڑھوتری ہوگی، یہ سود در سود کے ساتھ ملے گا. اور نہ صرف یہ کہ وہ اصل کئی گنا ہو کر ملے گا، ولہ اجر کریم، مزید اجر اور ثواب اس کا اللہ اپنے پاس رکھے. لیکن ہمت کی ضرورت ہے، ظاہر بات ہے پروپورشنیٹ ہوگا ایمان اور یقین کے. جتنا ایمان آخرت پر ہے اسی کے مطابق تو ہوگا. حضرت مسیح کے الفاظ یاد کیجئے سرمن آف دی ماؤنٹ میں، زمین پر جمع نہ کرو جہاں چوری کا بھی ڈر ڈاکے کا بھی خوف ہے، کیڑا بھی خراب کرتا ہے. آسمان پر جمع کرو جہاں نہ چوری کا ڈر نہ ڈاکے کا اندیشہ نہ کیڑے کا خراب کرنے کا کوئی خوف ہے. اور بڑے پیارے الفاظ بات جو ہے، اس لیے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جہاں تمہارا مال ہوگا وہی تمہارا دل بھی ہوگا. یہاں مال جمع کرو گے اپنے آپ کو، یہاں اپنا خون اپنا گوشت اس مال کی شکل میں یہاں رکھا ہوا ہے، تو دل یہاں سے نکلنے کو چاہے گا. اور اگر وہی جمع کیا ہوا ہے سب کچھ، جس کے کروڑ دو کروڑ جمع ہے سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں، اس کو اگر حکم ملے کہ نکل جاؤ پاکستان سے، تو وہ کہے گا بلا سے، بہت اچھا، کیا اندیشہ ہے. اور جس غریب کا باہر کچھ نہ ہو اس سے کہا جائے باہر نکلو ملک سے، اس کی تو جان ہسلی میں آ کے پھنس جائے گی. کل اذا بلغت التراقی وقیل من راق، اگر سب کچھ وہاں جمع کیا ہوا ہے تب وہ ہوگا کہ جو مرگ آیا تبسم بر لبے اوست، نشانے مرد مومن بات گویم، جو مرگ آیا تبسم بر لبے اوست، اس نے اپنا سب کچھ پہلے ہی وہاں پہنچایا ہوا ہے، اپنی توانائیاں اپنی قوتیں ان سے جو بنایا وہاں پہنچایا وہ تو پہلے ہی سے وہاں ہے اور اس کا دل وہی ہے. یہاں ختم ہوا دوسرا حصہ جو پانچ آیات پر مشتمل تھا. تقاضے کیا ہے؟ آمنو و انفقو، وما لکم الا تؤمنوا وما لکم الا تنفقوا. ایمان کے لیے ترغیب و تشویق اور اس کا ذریعہ منبع قرآن، اور انفاق و قتال کے لیے ایک اللہ کی طرف سے چیلنجنگ انداز میں ایک دعوت، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. اب آئیے تیسرا حصہ، چار آیات پر مشتمل ہے، اور یہاں وہ انفاق اور نفاق اب جڑیں گے آپس میں. یہاں سب سے پہلے قیامت کا ایک نقشہ کھینچا جا رہا ہے. پہلے جان لیجئے تمہیدن، تو بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گی آیات. ہمارے ہاں ایک عام تصور ہے پل صراط کا. قرآن مجید میں اس عنوان سے تو کوئی بات نہیں ہے. ویسے ہمارے بعض مولوی دعا مانگتے ہیں وقنا عذاب الپل صراط، وہ پل صراط بھی پل تو عربی کا لفظ ہے نہیں، لیکن ان بیچاروں کو کیا پتا. لیکن یہ کہ جو اصل تصور ہے اس کا وہ یہاں ملے گا. یہ کوئی مرحلہ ہے جس مرحلے پر جو دنیا میں مسلمان سمجھے جاتے تھے ان کو ایک چھلنی سے گزاریں گے کہ جو واقعی مومن تھے وہ نکل جائیں، اور جن کے دل نور ایمان سے خالی تھے وہ رہ جائیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. اندازہ کچھ ایسے بنتا ہے واللہ اعلم، کیسے محسوس ہوتا ہے یہ پل یا یہ راستہ جو ہے یہ جہنم کے اوپر ہے. چنانچہ سورہ مریم میں الفاظ آئے ام منکم الا واردھا کان علی ربک مقضیہ، یہ الفاظ ہے کچھ، تم میں سے ہر ایک کو آنا ہے اس کے اوپر، جہنم پر سے گزرنا پڑے گا سب کو. کچھ لوگ وہ ہوں گے جو گزر جائیں گے، لیکن دیکھتے ہوئے گزریں گے نا کس قیامت سے بچے ہیں ہم، تبھی تو اللہ کا شکر ادا کریں. الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ واورثنا الارض. اور وہ لوگ جو ہے جو رہ جائیں گے، ٹھوکرے کھائیں گے گریں گے، وہ جہنم میں. یہ کچھ نقشہ بنتا ہے، باقی تفاصیل تو وہیں چل کے پتہ چلیں گے. اس عالم کی باتیں ہیں، ان کا ہم کوئی ہلکا سا کوئی تصور بھی قائم کر لیں تو بہت ہے، حقائق تو وہی کھلیں. اس کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے، اب غور کیجئے. یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیہم وبایمانہم. اس دن کا تصور کرو یوما زبر چونکہ ہے ظرفیت میں ہے یہ، یا تو کوئی فعل ماننا پڑے گا، مفعول مانیے اس کو، وذکروا یوما، یاد کرو اس دن کو، تصور کرو اس دن کا، یا اس کو سابقہ آیت کے ساتھ اجر کریم جو ہے اور اجر کریم اس کا ظرف مانو کہ اس وقت یہ اجر کریم ملے گا، یہ دونوں امکانات ہیں. میں یہاں سے نیا مضمون شروع کر رہا ہوں، اس لیے اذکروا محذوف مان لیجئے. ذرا تصور کرو اس دن کا جس دن کے تم دیکھو گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو کہ ان کا نور دوڑتا ہوا ہوگا ان کے سامنے اور ان کے داہنی طرف. یہ کون سا نور ہے؟ ایک نور ایمان ہے جس کا محل ہے قلب، یہاں سے جو نور ظاہر ہوگا وہ سامنے آئے گا. ایک نور اعمال ہے اور کاسب اعمال خیر ہے دایاں ہاتھ، لہذا داہنی طرف ہوگا. ایمان کو تو نور سے خیر ویسے بھی تعبیر کیا گیا ہے، یخرجکم من الظلمات الی النور، نور سے مراد ایمان ہی تو ہے. لیکن یہ جان لیجئے ہر عمل خیر میں بھی ایک نورانیت ہے، یہاں وہ ظاہر نہیں. الیکٹرک کرنٹ ہے، گزر رہا ہے، اوپر سے انسولیٹڈ ہے، آپ کو پتا نہیں، یا قیامت گزر رہی ہے، قدموں پہ سے آپ اس کو روند رہے ہیں، ذرا کہیں ننگا ہو تو پتا چلے کہ کیا ہے اندر. وہ نور ہے، نیک اعمال کا نور کہیں یہاں وہ انسان کے شخصیت میں جمع ہو رہا ہے، وہ ظاہر ہو جائے گا قیامت. نور ایمان سامنے، نور اعمال صالحہ، نور انفاق. اس لیے کہا نا کہ جو داہنا ہاتھ دے بائیں کو پتہ نہ لگے، داہنا ہاتھ جو ہے وہ کاسب خیر. یوم تر المومنین والمومنات یسعى نورهم بین ایدیہم وبایمانہم. اس میں ایک حدیث بھی سن لیجئے، یہ نور چونکہ ظاہر بات ہے کوانٹیٹیولی مناسبت سے ہوگا، نسبت سے ہوگا اپنے ایمان اور عمل صالح کی. حضور نے فرمایا کچھ لوگوں کا نور تو اتنا ہوگا کہ مدینے سے صنعاء تک اس کی روشنی پہنچ رہی ہوگی، اور کچھ لوگوں کا اتنا ہوگا کہ صرف ان کے قدموں کے آگے روشنی ہو جائے گی. لیکن یہ جان لیجئے وہ بھی بڑے خوش نصیب شمار ہوں گے جن کے ہاتھ میں یہ ٹارچ آ گئی، قدموں کے سامنے روشنی، ہمارے ذہن میں ٹارچ، راستہ دیکھ لیں گے، ٹھوکر دکھائے نکل جائے. باقی یہ کہ ابو بکر کا نور کتنا ہوگا، اس کا کوئی کیا تصور کرے گا، اور محمد الرسول اللہ کا نور کیسا ہوگا، یہ کس کے تصور میں آنے والی چیز ہے. بہرحال جسے بھی وہ نور مل گیا وہ خوش نصیب. بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. کہا جائے گا کہ آج تمہارے لیے بشارتیں ہیں ان جنات کی، ان باغات کی، جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہیں، جن کے نیچے ندیاں بہتی ہیں. میں اس کا ترجمہ کیا کرتا ہوں، ایک باغ ہے بربوتن، اونچائی پر اس کے دامن میں ندی بہ رہی ہے. وہ اقبال کا وہ مصرع آ جاتا میرے ذہن میں، دامن میں کوہ کے ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہو اور وہی وہ ندی بھی ہو، اور ندی کی شورشوں میں باجا سا بج رہا ہو. تو بہت بچپن میں پڑھی تھی نظمیں. جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، اور اس میں اب تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی ہے بہت بڑی کامیابی. جب ان کا یہ حال ہوگا، کچھ اور گروہ ہے اس کا حال کیا ہوگا؟ یوم یقول المنافقون والمنافقات، جس روز کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں، للذین آمنوا، کن سے؟ ان اہل ایمان سے. انظرونا، ذرا رکو، ہمارا انتظار کرو، ذرا ہمیں مہلت دو، کہاں دوڑے جا رہے ہو، بھاگے جا رہے ہو؟ نقتبس من نورکم، ذرا ٹھہرو، ہم تمہاری روشنی سے فائدہ اٹھا لیں. یہ اقتباس کا لفظ جو ہے، اقتباس قبض سے بنا، قبض کے معنی چنگاری، پچھلے زمانے میں آگ جلانی ہوتی تھی چولہے میں تو کسی اور جلتی ہوئی آگ اس سے کوئی چنگاری لا کے اپنا چولہا روشن کرتے تھے. یہ اقتباس ہے, تبس لانا اور اس سے اپنی آگ جلا لینا. ہم آج کل اقتباس کا لفظ استعمال کرتے ہیں اپنے مقالے میں, اپنی تحریر میں, کہیں سے کسی کتاب کی کوٹیشن, کسی اور کی تصنیف سے. یہ اقتباس ہے. نقتبس من نورکم, ہم تمہاری روشنی سے, تمہارے نور سے استفادہ کریں. ذرا ٹھہرو, ذرا مونت. قیل ارجعوا وراکم فالتمسوا نورا, کہا جائے گا, یہ نوٹ کیجئے یہاں, قالو نہیں ہے, اہل ایمان نہیں کہیں گے, ان کی مروت اور شرافت سے یہ بعید ہے کہ ایسا روکھا جواب وہ دے. کوئی کہنے والا کہے گا, قیلہ ہے, اس میں فاعل کو ظاہر نہیں کیا گیا. کوئی حاطف غیبی ندا لگائے گا, قیل ارجعوا وراکم فالتمسوا نورا, لوٹ جاؤ پیچھے کی طرف اور تلاش کرو اگر ممکن ہو تو نور. کیا مانی؟ یہ نور یہاں ریوڑیوں کی طرح نہیں بٹا, یہ وہاں سے کما کر لایا گیا, یوں ہی نہیں کسی کو دے دیا گیا. اٹ ہیز بین ارنڈ, ایمان اور انفاق وہاں کیا تھا, اس کا نور ملا ہے. اور یہاں ایک کے نور سے دوسرے کو فائدہ نہیں ہوگا. بتقو یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منہا شفاعت ولا یوقد منہا عدل ولا ہم ینصرون. آج تو ہر ایک کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے کیا. من عمل فلنفسہ ہی ومن اساء فعلیہا, لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. لا تزر وازرۃ وزر اخرى لیس للانسان الا ما سعى وان سعیہ سوف یرى. نہیں ہے کسی کے لیے وہی کچھ سوائے اس کے جس کے لیے اس نے محنت کی, ہاں اس کی محنت اس کے سامنے آ جائے. تو پکارنے والا پکارے گا, لوٹو پیچھے کی طرف اگر ممکن ہے, جاؤ دوبارہ دنیا میں. کہیں گے نا یہ سورہ زمر میں ہے, پروردگار تو نے ہمیں دو مرتبہ جلایا, دو مرتبہ مارا, ایک مرتبہ اور ہمیں دنیا میں بھیج دے, پھر ہم وہ نہیں کریں گے جو پہلے کیا. لیکن کوئی سوال نہیں. اب دیکھیے آگے, فضورب بینہم بسور لہو باب, پھر ان کے مابین ایک فصیل حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا. باطنہ فیہ الرحمہ, اس کے اندر کی طرف رحمت خداوندی کا نزول شروع ہو جائے. وظاہرہ من قبلہ العذاب, اور اس کے باہر کی طرف سامنے کی طرف عذاب خداوندی کا نزول ہے. وہ ادھر گئے جن کے پاس نور تھا, وہ گزر گئے, وہ رحمت خداوندی میں داخل ہو گئے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اور جو ادھر رہ گئے اب وہ پکاریں گے. ینادونہم, پکاریں گے انہیں, الم نکم معکم, کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے. یہ بہت اہم مقام ہے قرآن کا. دنیا میں مومن اور منافق گڈمٹ رہتے ہیں, وہ بھی مسلمان, یہ بھی مسلمان. آپ کو معلوم ہے نا کہ عبداللہ ابن ابی بھی مسلمان تھا, بڑا چودھری تھا مسلمانوں کا, خزرج کا رئیس. حضور جب خطبہ دیتے تھے مسجد نبوی میں تو پہلے یہ آگے آ کے کہتا تھا چودھری بن کے, لوگوں توجہ سے سنو جو کچھ اللہ کے رسول کہتے ہیں, تاکہ اس کی چودراہٹ اور ظاہر ہو جائے. بڑے چودھریوں سے. تو یہاں تو وہ قانون ہے, قانونی اسلام ہے, قانونی اسلام کا پردہ پڑا ہوا ہے اور اس میں ان کے نفاق کا پردہ چھپا ہوا ہے. لیکن وہاں یہی تو ہے اصل میں کہ جس کو نمایاں کرنا ہے. وہ کہیں گے ہم بھی, ہمارے نام عبد الرحمن عبداللہ, عبداللہ ابن ابی, ہم تو لیڈر تھے وہاں تمہارے, الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ قالوا بلا، اب وہ جواب دیں گے کہ ہاں
کیوں نہیں،
ہمارے ساتھ ہی تھے. ولکنکم، یہ آیت جو ہے جو مقام میری نگاہ میں پہلے حصے میں هو الاول والآخر والظاہر والباطن کا ہے، وہی مقام اس آیت کا ہے. ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور.
تھے تو تم ہمارے ساتھ ہی، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالا، تم گو مگو کی حالت سے دوچار ہوئے اور تمہارے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوئے اور تمہیں جھوٹی تمناؤں نے خوب دھوکہ دیا، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ پہنچا اور تمہیں خوب دھوکہ دیا اس دھوکے باز نے، شیطان لعین نے. یہ جو چار مراحل ہیں یہ نفاق کے مرض کی چار سٹیجز ہیں. حقیقت نفاق کو سمجھنے کے لیے یہ کلائمیکس سے قرآن میں، جیسے ذات و صفات میں وہ چوٹی ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، ویسے ہی عملی اعتبار سے نفاق کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، شروع کہاں سے ہوتا ہے، پھر اس کا دوسرا مرحلہ کیا ہے، ٹی بی کی سٹیجز تو آپ کو معلوم ہے تین، یہاں چار سٹیجز ہیں اس مرض نفاق، اس کو سمجھیے اچھی طرح. سب سے پہلی بات کیا ہے؟ ولکنکم فتنتم انفسکم، تم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنوں میں ڈالا. مطلب کیا اس کا؟ اسی سلسلے کی سورت ہے سورۃ تغابن، انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہاری اموال اور تمہارے اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. اچھا ہم یہ تو کہہ سکتے کہ اس میں تو اللہ نے ہمیں ڈالا، ہم نے تو نہیں ڈالا، اولاد اللہ نے دی، مال اللہ نے دیا، لیکن اس کے ساتھ وہ ایٹیٹیوڈ ہم نے قائم کیا کہ اس کی محبت بالا تر ہو گئی اللہ کی محبت سے. یہ کس کا کام ہے؟ یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اس کو اللہ کی راہ میں لگاؤ، لیکن تم نے اس کو لگایا دنیا کے حصول کے لیے، شہرت کے لیے، وجاہت کے لیے، عیش کے لیے، آرام کے لیے. اولاد کو بھی ٹرین کیا تو دنیا ہی کے لیے کیا، دین کے لیے نہیں کیا. تو یہ ہے تمہارا وہ فعل جس کی وجہ سے تم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنوں میں ڈالا. ایک روش تھی انفاق کی، اللہ کے راہ میں صرف کرنے کی، اس کے بجائے تم نے اسے اپنے نفس کے لیے صرف کرنے کا معاملہ اختیار کیا. یہ ہے ولکنکم فتنتم انفسکم. اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تربص، تربص کے معنی کیا ہے؟ انتظار، گو مگو. سمجھیے اس بات کو، دین کا تقاضا ہے خرچ کرو، نفس کا تقاضا ہے روکو. ایک آدمی کو وہ ہے کہ جس کی پرائیورٹیز بالکل کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے، تقاضا آئے گا دے گا، اور جس کی یہ محبت جو ہے نفس کی وہ ادھر کھینچ رہی ہے تو گو مگو، چلے کہ نہ چلے، قدم بڑھائے کہ رکے، ذرا ٹھہرو، انتظار کرو، تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، ایسس کرو سچویشن کو. یہ کیلکولیٹنگ مائنڈ، یہ کامیابی اور ناکامی کے حساب کتاب لگا کر قدم اٹھانا، دیکھ لو ذرا کہ حالات کا رخ کیا ہے، یہ ہے جسے کہتے تربص. پہلی سٹیج کیا ہوئی؟ ولکنکم فتنتم انفسکم، اس کا نتیجہ تربص، گو مگو، قدم آگے بڑھائے کہ نہ بڑھائے، ہاتھ کھولے کہ نہ کھولے،
ان دونوں کے مابین جو رب کو تعلق ہے وہ ذرا اچھی طرح یاد رکھنے کے لیے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 کو سمجھیے. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها. آٹھ محبتیں گنوا دی اللہ نے. اے نبی ان سے کہہ دیجیے اگر تمہیں اپنے باپ اپنے بیٹے اپنے بھائی اپنی بیویاں اور اپنے رشتہ دار علائق کے دنیا بھی جسے کہتے ہیں وہ یہی ہے نا, اس سے آگے تو کوئی ثانوی ثالثی درجہ ہی ہوگا, قریب ترین تو یہی دائرہ ہے باپ بیٹے بھائی بیوی رشتہ دار. اور مال و اسباب دنیا تین شکلیں, اموال ان ایک طرف تو منہ وہ مال جو تم نے جمع کیے ہیں بڑی محنت سے خون پسینے سے, ایسے تو مال بھی نہیں ملتا. وہ تجارت ان تک شونا کا سادہ, وہ کاروبار جو بڑی محنت سے جمائے ہیں, اب اندیشہ رہتا ہے کہ کساد نہ ہو جائے, کساد بازاری تو اردو میں بولتے ہیں. وہ مساکن تردونا, اور وہ بلڈنگیں وہ مکان جو بڑے ارمانوں سے اور بڑی حسرتوں سے اور بڑے چاؤ سے تعمیر کیے فرنش کیے ہیں, ان کے لیے آرکیٹیکٹ بڑا سلیکٹ کیا ہے, اس کا ڈیزائن جو ہے آرکیٹیکچرل آپ کو ملیں گے. چلے جائیے مسلم ٹاؤن میں اور گارڈن ٹاؤن میں اور گلبرگ میں, معلوم ہوگا جیسے پیسہ تھوپا گیا ہے, نہ معلوم کہاں کہاں کا حرام کا آیا ہوا پیسہ ہے, جس کو معلوم ہوتا سرچ کرنے کی جگہ ہی کوئی نہیں ہے, وہ تھوپے گئے اور صرف ظاہری ٹیپ ٹاپ پر. یہ پانچ محبتیں علائق کی اور تین محبتیں ساز و سامان دنیا بھی. اچھا بتائیے کوئی چیز باہر رہ گئی اس سے؟ اس کو آپ کہیں گے محبت دنیا, اس کو ڈالو ایک پلڑے میں اور تین محبتیں لاؤ دوسرے پلڑے میں. احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ, محبت اللہ کی, محبت اس کے رسول کی, اور محبت اس کی راہ میں جہاد کی. اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوتی تو ہم بڑے بڑے دعوے دار ہیں, لیکن اس کی ایک عملی جو شکل ہے اس کو ساتھ جوڑ دیا گیا, اس کی راہ میں جہاد کی محبت. اب یہ بھی جان لیجئے جہاد انفاق بالکل برابر کے الفاظ ہیں, جہاں جہاد آئے گا جاہدو فی سبیل اللہ بے اموالکم وانفسکم, جہاد میں بھی مال مقدم ہے نفس باز میں, پیسہ خرچ ہوتا ہے اس میں جان خرچ ہوتا ہے. انفاق مال بدل نفس باتیں کی ہو رہی ہے, ایک پھول کا مضمون ہے سورنگ سے باندھو. جیسے میں نے کہا تھا یا یوں کہہ لیجئے یہ ساری چیزیں اللہ کی آیات ہیں نشانیاں, یا یہ کہہ لیجئے یہ تمام چیزیں اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں, بات ایک ہی ہے, کہنے کا اسلوب مختلف. یا کہیے جہاد بالمال جہاد بالنفس, یا کہیے انفاق مال انفاق نفس, بات ایک ہے. اچھا آیت کیا تھی؟ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا, تو جاؤ بیٹھ رہو انتظار کرو. تربص آ گیا, فتربصوا حتی یاتی اللہ بامری واللہ لا یهدی القوم الفاسقین, اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. میں تو ترجمہ کیا کرتا ہوں ترجمانی, جاؤ دفع ہو جاؤ, اللہ کو ایسے فاسقوں سے کوئی سروکار نہیں. اب یہ میزان ہے, ہر شخص اپنے دل میں نصب کرے, تولنا ہوگا. خود حاسبوا انفسکم من قبل ان تحاسبوا, حساب کر لو اپنا اس سے پہلے کہ تمہارا حساب وہاں لیا جائے. تو یہ دوسری سٹیج واضح ہو گئی. القرآن و یفسر و بعضہ بعضا, قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے. ولکنکم فتنتم انفسکم, اپنے آپ کو فتنے میں ڈالنے کے کیا معنی ہے؟ تم نے یوں کر دیا ہے, جھکا دیا ہے پلڑا ان آٹھ محبتوں کا, اور یہ پلڑا جو ہے یہ اوپر اٹھ گیا ہے، یہ ہے تم نے اپنے آپ فتنے میں ڈالا. اس کا نتیجہ تربص. اب تیسری شرط، پھر تم شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گئے. پہلے تو ذرا اس دوسری سٹیج پر وہ شعر اقبال کا ذہن میں لائیے، بڑی چوٹی کی نظموں میں سے ہے وہ، خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ. اس کا وہ شعر، یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گما لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت دنیا کی تین شکلیں اس آیت میں آئی، اور رشتہ و پیوند کی وہ پانچ روپے آ گئی. تیسری بات کر رہے تھے ورتب تم، اس کے کیا معنی ہے؟ پہلے کچھ یقین تھا، اب اس میں شکوک و شبہات کے کانٹے چبھ گئے. نفاق کے بارے میں بڑا مغالتا ہے لوگوں کو کہ سارے منافق شروع ہی سے جھوٹے ہوتے ہیں، یہ بات نہیں تھی. ایسے بھی تھے جو شروع ہی سے دھوکے کی نیت لے کر اسلام میں آتے تھے، لیکن وہ آٹے میں نمک کے برابر. اصل منافقین کون تھے؟ آتے تھے صحیح ارادے کے ساتھ، حق اچھا لگا، جس کو اچھا نہیں لگتا، لیکن جب آیا حق کے لیے قربانی کا مرحلہ تو گھبرائے. اتنا مہنگا حق نہیں چاہیے ہمیں، حق چاہیے لیکن سستا سستا، جنت چاہیے لیکن ٹھنڈے ٹھنڈے راستے، یہ ہے اصل مرحلہ. اسی لیے سورہ منافقون جو اسی سلسلے کی صورت ہے، اس میں کیا فرمایا؟ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فتوبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون. یہ اس لیے ہوا کہ وہ ایمان تو لائے تھے لیکن پھر انہوں نے کفر کیا. آسانی ہے چل رہے ہیں، مشکل وقت آیا کھڑے رہنا. او کظلمات، سورہ بقرہ کی جو آیت ہے، او کسیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا. وہ لوگ ہیں ڈر رہے ہیں، خوف ہے، کڑکا ہے، گرج ہے، ایمان کا راستہ بڑا پرخطر ہے. ذرا روشنی ہوئی، بجلی چمکی تو چند قدم چل لیے، آسانی کا دور آ گیا. پھر وہ تاریکی آئی، مشکل وقت آیا، کھڑے کے کھڑے رہے. یہ ہے وہ نفاق. اس لیے یہ سزا جو ملتی ہے نقد، انفاق نہیں کرو گے تو اگر کوئی پونجی ایمان کی ہے بھی تو وہ زائل ہو جائے، اس میں شکوک و شبہات کے کانٹے چبھیں گے. دیکھیے یہ دو طرفہ ٹریفک ہے، ایمان ہے تو عمل ہوگا، اور عمل ہوگا تو ایمان بڑھے گا، عمل نہیں ہوگا تو جتنا تھا وہ اور گھٹے گا. تو ور تب تم، پتا نہیں ہے بھی کہ نہیں، کیسے اپنی پوری زندگی داؤ پر لگا دیں، کیسے سب کچھ بازی کھیل جائے، پتا نہیں ہے تو صحیح لیکن کیا پتا. یہ ہے وہ ریب، یہ اس کے نتیجے کے طور پر دلوں کے اندر اس کے کانٹے چبھتے. چوتھی بات، یہ اہم ترین ہے، وغرتکم الامانی. ضمیر تو ہے نا انسان میں جس کی خلش اس کو محسوس ہوتی ہے، اب وہ اپنی اس ضمیر کی خلش کو دبانے کے لیے امانی، امانی کسے کہتے ہیں؟ امنیہ، تمنائے، انگریزی کا لفظ ہے اس کا صحیح ترین تعبیر وشفل تھنکنگ. وشفل تھنکنگ کیا ہے؟ اللہ بڑا غفور ہے، بخش دے گا، اور نہیں تو ہم تو بہرحال محمد کے نام لیوا تو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، شفاعت تو ملے گی، اور نہیں تو آخر بزرگوں کے دامن سے وابستہ ہے، وہ بھی تو پل صراط پر سے لے جائیں گے. یہ قرآن، قرآن تو قرآن سے سمجھیے، امانی کسے کہتے ہیں؟ یہود کا قول نقل کیا گیا کہ ہم آگ میں داخل نہیں ہوں گے، لن توصل النار الا ایاما معدودہ، ہمیں آگ چھو ہی نہیں سکتی، چھوئے گی بھی تو گنتی کے چند دن، ہمیں نکال لیں گے قول. اور آج نے کیا کہا، تلک امانیہم قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، یہ ان کے من گھڑت خیالات ہیں، یہ وشفل تھنکنگ ہے، یہ امانی ہے ان کی، کہو ان کو لاؤ قرآن، کوئی برہان لاؤ، کہیں ہم نے تورات میں تمہیں یہ لکھ کے دیو ہی ضمانت، ہاتھوں برہان ہے تم ان کو تم صادق، سچے ہو تو دلیل لاؤ. یہ در حقیقت مجرم ضمیر وہ اپنے لیے خول بناتا ہے تحفظ کا، اس خلیج کو. وہ جو اقبال نے کہا کہ خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم، اگر پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحل. یہ غرہ کا لفظ آیا ہے آخری پارے میں سورہ انفطار میں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اللہ بڑا کریم ہے، بڑا نکتہ نواز ہے، بڑا بخشنہار ہے، ہے وہ بخشنہار، لیکن تم دھوکہ کھا گئے، تمہیں کس چیز نے دھوکہ دیا رب کریم پر، تمہاری یہ جرتیں اور جسارتیں ایک دھوکے کی وجہ سے ہیں. ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فعدلک فسواک فعدلک، اس کے بعد فرمایا کلا بل تکذبون بالدین، یہ اصل میں جزا و سزا کا انکار کر رہے ہو تم، یہ سارا اللہ نے فراڈ کھیلا ہوا قرآن میں کہ ہم سزا دیں گے، یہ شاعری ہے. اگر اسی طریقے سے چھٹکارے مل جانے ہو جیسے تم نے سمجھا ہوا ہے، سیغفر لنا، ہمیں تو بخش ہی دیا جائے، نانو ابناء اللہ واہ پاؤ ہوں، ہم تو اللہ کے اولاد کے مانند ہیں، بڑے چہیتے ہیں، ہمیں کیا مجال ہے کہ دوزخ کی آگ چھو سکے، اور چھوئے گی بھی اگر اللہ تعالیٰ نے، دوسروں کا منہ بند کرنے کے لیے ہمیں جہنم میں ڈال بھی دیا تو چند دن کے لیے پھر نکال لیں. یہ کوئی جاہلوں کی بات نہیں، یہ علماء کی بات تھی، علماء یہود کے یہ سارے کے سارے گھڑے ہوئے وہ خیالات تھے. قرآن کہتا ہے نا لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، ان کے علماء اور ان کے احبار کا کام اصل میں یہ تھا کہ حرام خوری سے روکتے اور جھوٹ بولنے سے روکتے، یہ کام کٹھن تھا، پھر نذرانے کون دے، جب تک کہ یہ نہ بنا کے دے آپ مذہب میڈ ایزی، جب تک یہ بنا کر نہیں دیں گے تو وہ بھی بڑے ہوشیار ہیں، ایسے تو نذرانے آپ کو نہیں دے دیں گے. آپ مذہب کو آسان کیجئے، نسخہ بنائیے تو آپ کو نذرانے بھی ملیں گے. تو یہ بہت جینٹل مین ایگریمنٹ، دیوانہ بکار خیش ہوشیار، یہ یوں ہی نہیں چیزیں ہوئی ہیں. یہ ہے وہ غرتکم الامانی، تمہیں خوب دھوکہ دیا ان من گھڑت مزعومہ خیالات میں، ان عقائد میں جو تم نے گھڑ لیے، اور ان چاروں کے اوپر حتی جا امر اللہ، یہ وہی لفظ ہے جو آیت نمبر 24 سورہ بقرہ میں نے آپ کو ابھی سنایا، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین حتی جا امر اللہ وغرکم باللہ الغرور، اور تمہیں خوب دھوکہ دیا اللہ پر، اللہ کے ساتھ، اللہ کی رحیمی کا حوالہ دے کر، اللہ کی شان غفاری کا حوالہ دے کر، کس نے دھوکہ دیا، الغرور، یہ غین کے زبر کے ساتھ ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے، اسی سورہ مبارکہ میں غین کے پیش کے ساتھ بھی یہ لفظ آئے گا غرور، غرور پیش کے ساتھ جب آئے گا تو وہ اسم ہے، مصدر ہے، اور زبر کے ساتھ آئے گا تو وہ ہے اسم مبالغہ. شکور اور شکور، شکور بہت زیادہ شکر کرنے والا، اور شکور شکر، کفور اور کفور، اسی طرح غرور اور غرور، غرور بہت بڑا دھوکے باز، کون شیطان لعین، اس نے تمہیں خوب دھوکہ دیا، خوب تھپکیاں دے کر سنایا، مستیوں میں تم مبتلا ہوتے گئے اور پھر بھی وہ تمہیں سہانے خواب دکھاتا رہا، کوئی بات تو نہیں، گھبراؤ نہیں، اللہ بڑا غفور بڑا رحیم. پھر یہ شفاعت محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، کیے جاؤ حرام خوری، لگے رہو پوری اپنی تمام توانائیاں، اپنی ساری قوتیں لگا دو دنیا میں، زیادہ کرنا ہے تو کچھ کسی دینی جماعت کو چندہ دے دو، کچھ نہ کچھ تو اپنے ضمیر کے لیے سامان کرنا ہی ہے، کچھ کہیں جا کر دے دے چڑھا دو، کچھ اور کر دو، اللہ اللہ خیر صلاح، باقی لگے رہو اسی بات. خوب دھوکا دیا تمہیں اس دھوکا باز. فالیوم لا یوخذ منکم فدیۃ ولا من الذین کفروا. تو آج کے دن نہ تم سے کوئی فدیہ قبول ہوگا نہ کفار سے ہوگا. دیکھیے اس لفظ پر غور کیجئے، دنیا میں الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ قالوا بلا. دنیا میں کن کے ساتھ تھے؟ اہل ایمان کے ساتھ. آخرت میں انجام کس کے ساتھ ہوگا؟ فالیوم لا یوخذ منکم فدیۃ ولا من الذین کفروا. تو آج کے دن نہ تم سے کوئی فدیہ دیا جائے گا اور نہ ان سے جنہوں نے کفر کیا تھا کلم کلا. تمہارا کفر تھا دل میں، ان کا کفر تھا ظاہر، فرق اتنا ہی ہے، تھا وہ بھی کفر. ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا. یہ ایمان لائے تو تھے، پھر اندر ہی اندر کفر کر گئے. کفر کا اعلان تو کرتے تو مرتد ہوتے، واجب القتل ہو جاتے. اعلان نہیں کیا، رہے اوپر سے مسلمان، اندر ہی اندر کفر کر گئے. اور اس کی یہ چار سٹیجز تھی. ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور. پانچویں چیز اصل میں چاروں کے اوپر ایک تبصرہ ہے. فالیوم لا یوخذ منکم فدیۃ ولا من الذین کفروا. آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول ہوگا نہ کفار سے. ماواکم النار. اب تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور اس میں تنس ہے. ماوا کہتے کسے؟ پناہ گاہ کو. تکلیف سے بچنے کے لیے جدھر انسان دوڑتا ہے، ہوا یا وی، آوا یو وی، پناہ دینا، جنت الماوا، پناہ دینے والی جنت. ماوا تم النار. اب تمہارا ٹھکانہ یہی آگ ہے، تمہاری پناہ گاہ یہی ہے. اور ذرا اور تنس دیکھیے، ہے قرآن مجید میں ادب کی یہ سنت بھی ہے. ماواکم النار ہی مولاکم. مولا، مولا کسے کہتے؟ دوست، ہمدرد، غمگسار، پشت پناہ. ہمارا سورہ حج کا درس کہاں ختم ہوا تھا؟ نعم المولا. واعتصموا باللہ ہوا مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر. تمہارا مولا اللہ ہی مولاکم. آپ تمہارا مولا، تمہاری ہمدرد، تمہاری غم گسار. کوئی درد کہنا ہو، دکھ کرنا ہو، اس سے کرو. کوئی فریاد ہے تو اسی سے. اوڑھنا ہے تو یہ، بچھونا ہے تو یہ. ہی مولاکم وبئس المصیر. اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، بہت ہی برا انجام ہے. یہاں آ کر اب وہ بات، وہ ذرا تنس کا جو انداز تھا وہ ختم ہوا. بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت برا انجام ہے جس تک کہ تم پہنچو. یہاں وہ تیسرا حصہ ختم ہوا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اب یہ ذرا آج جو ہم 15 آیات تک پہنچ گئے، اس کے نقشے کو ذہن میں اچھی طرح جما لیجئے. پہلی 6 آیات میں ذات و صفات باری تعالیٰ کا بیان، نہایت جامعیت اور اعلی ترین علمی سطح پر. دوسرا حصہ 5 آیات پر مشتمل، مطالبہ کیا ہے، تقاضا کیا ہے، 2 الفاظ میں، آمنو و انفقو، مانو اور کھپا دو. اگر کر لو، فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر، میرا پار ہو گیا. 2 آیات میں ان دونوں کے بارے میں ذرا ملامت، جھنجھوڑنے کا انداز، زجر کا انداز. مالکم اللہ ممالکم لا تؤمنون. ساتھ ہی بتا دی، نشاندہی کر دی، ایمان کہاں سے ملے گا. هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور ومالکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ. اس کے لیے تشویش کے لیے بتایا، حالات نامساعد ہو تو اجر زیادہ ہوتا، لہذا حالات کی نامساعدت سے بددل نہ ہو،
یہ تو تمہارے سمند شوق کے لیے تازیانہ ہے، تند یہ باتیں مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اور پھر اللہ کی طرف سے ایک پکار، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ تیسرے حصے کی چار آیات، پہلے نقشہ کھینچ دیا اس میدان کا، میدان حشر کا ایک خاص مرحلہ ہے، ایمان اور انفاق، ان دونوں کا نور ظاہر ہو جائے گا اور اس کی روشنی میں راستہ طے کریں گے، مراحل طے کریں گے، اہل جنت جنت میں پہنچ جائیں۔ جو ان دونوں سے تہی دامن تہی دست تھے وہ ٹھوکرے کھاتے ہوئے گریں گے، پکاریں گے کہ ذرا ٹھہرو ہمیں مہلت دو، ہم تمہارے ساتھ چلیں، لیکن کوئی پکارنے والا کہے گا کہ لوٹ جاؤ پیچھے کی طرف اگر لوٹ سکتے، اور دفعتاً وہ فصیل حائل ہو جائے گی، پکاریں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے۔ لیکن یہ یاد کر لیجئے، خدا کے لیے یہ 15 آیات کوئی مشکل نہیں، یہ یاد کر لیں گے تو ایک ایک لفظ کے ساتھ جو کچھ میں نے عرض کیا ہے وہ بھی ذہن میں ٹنگ جائے گا، مینٹل ایسوسی ایشن اسی طرح تو بنتی ہے، اور یہ یاد بھی کریں گے تو یہ سب ہوا ہو جائے گا جو میں نے آپ سے کہا ہے کہ یہ الفاظ بلا چن کم فتن تم من کو تکم و تربس تم و تب تم وغرتم البانی جام اللہ وغرکم باللہ الغرور۔ جائزہ لینا ہے کہ ہم کہیں انہی وادیوں میں تو نہیں بھٹک رہے، کہیں پہلی دوسری تیسری چوتھی سٹیج پر تو نہیں پہنچے ہوئے، شیطان کی تھپکیاں اور لوریاں ہمیں سنا تو نہیں رہے، کہیں ہم نے اپنے آپ کو دھوکے میں مبتلا تو نہیں کیا ہوا۔ وہ آیت نمبر 24 سورہ توبہ کی، وہ نصب کیجئے میزان ہماری شخصیتوں میں پلڑا کدھر جھکا ہوا ہے، یہ چونکا دینے کے لیے، ہوش میں لانے کے لیے بہت کافی۔ اب جو کل ہمیں پڑھنا ہے، میرا ارادہ ہے کہ کل میں ایک مرتبہ اس پوری سورہ مبارکہ کو، اب بقیہ جو حصہ ہے 15 آیتیں آج ہو گئی 14 رہتی ہیں، میرا ارادہ ہے کل پوری کو لینے کا، اور اس کے لیے عنوان آپ دیکھیں گے کل صبح اخباری اعلان میں بھی، قرآنی تصوف کیا ہے۔ اصل میں لفظ استعمال کرتا رہا ہوں پہلے سلوک قرآنی، یہ ذرا لفظ مشکل ہے، سب لوگ نہیں سمجھیں گے اس کو، تو میں نے اخبار میں اعلان دیا قرآنی تصوف کیا ہے، یعنی یہاں سے اب عملی سلسلہ آئے گا کہ راستہ اس سے بچنے کا، نکلنے کا کون سا ہے۔ اگر ہم اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی پہلی سٹیج میں ہو، کوئی دوسری میں، کوئی تیسری میں، کوئی چوتھی میں، تو اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے، اس کی سٹیجز کون سی، یہ سلوک قرآنی کہیے، قرآنی تصوف کیجئے کہیے، یہ ہے اب بقیہ آیات کا موضوع۔ اس کے لیے میں پھر آپ حضرات سے یہ کہوں گا، آج تو میں نے پھر بھی 5 منٹ انتظار کیا ہے، کل میں نہیں کروں گا انتظار، پورے 5:30 بجے شروع ہو جائے گا درس، تو آپ حضرات وقت پر آئیے، یہ عادتیں بگڑی ہوئی ہیں کہ جلسوں میں پہلے نعتیں ہوتی ہیں، پہلے یہ ہوتا ہے، پہلے وہ ہوتا ہے، یہاں کچھ نہیں ہوتا، یہ درس قرآن جلسہ ہے ہی نہیں، اسٹریٹ آف بات شروع ہو جائے گی، نماز مغرب یہیں پڑھیے، بہتر شکل یہی ہے، اور آئیے اور لوگوں کو بھی لائیے، شاید کسی کے دل میں، کچھ پتہ نہیں، آپ کے لانے سے کہیں دل میں کسی کے شاید کوئی جوش جاگ جائے، کوئی جذبہ بیدار ہو جائے، اور آپ کا اس کو دعوت دینا اس کا ذریعہ بن جائے، تو اس اعتبار سے، اس اہتمام کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ، اور یہ عملی پہلو جو کل سامنے آئے گا، اس کے بعد ہوگا مرحلہ کہ پھر کون ہوتا ہے حریف میں مرد افغن عشق، ہے مقرر لب ساقی پہ صلاح میرے بعد۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، اللہم نور قلوبنا بالایمان، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا ان ننفق في سبيلك، اللهم وفقنا ان نجاهد في سبيلك باموالنا وانفسنا، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واغزل من اعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔